الحمد لله وكفى وسلام عليه من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما وهو معكم أينما كنتم شيخ العرب والعجم عالم بالله حضرت أقدس حضرت مولانا شاه حكيم مولانا قصاد بركاته العالية اللہ تعالیٰ نے اپنے کرم سے جو میرے شیخ کو محبت اور اپنا تعلق اور درد دل وہ ماشاءاللہ ایک امتیازی حیثیت رکھتا ہے اور حضرت والا کے ایک عجیب اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو عطا ہے وہ علوم کو اور معارف کو سمجھانا قرآن پاک اور حدیث پاک کو محبت سے اور درد سے پیش فرمانا یہ ایک امتیازی حیثیت ہے. اسی امتیاز میں جو چیز ہے وہ میرے شیخ کا مثنوی سے تعلق ہے. ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ کی مثنوی معنوی ماں رومی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ اور مرشد شیخ شمس الدین تبریزی رحمۃ اللہ علیہ کا جو درد ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے معرومی کی زبان سے جاری کرایا اس کے اندر 28,500 اشعار ہیں. یہ اشعار الہامی اشعار ہیں. معرومی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی مثنوی میں بھی اس طرح ذکر فرماتے ہیں کہ فتات از روزن دل آفتاب کے مولانا ایک قصہ بیان فرما رہے تھے تو قصہ اور واقعے کو نامکمل چھوڑا, مکمل نہیں کیا اور نامکمل چھوڑا اور فرمایا کہ چو فتات از روزن دل آفتاب ایک کھڑکی سے جو اس خالق آفتاب کی روشنی آ رہی تھی اور علم کے روشنی جو آ رہی تھی چو فتات از روزن دل دل کی کھڑکی روزن کھڑکی کو بولتے ہیں از روزن دل آفتاب اس دل کی کھڑکی سے جو اس خالق آفتاب کی علم کی روشنی آ رہی تھی تو کیا ہوا چو فتات وہ بند ہو گیا ختم شدھ ختم شدھ. واللہ اعلم بالصواب بس اپنے قصے کو میں یہی روکتا ہوں اور اللہ تعالیٰ ہی حق بات کو خوب جاننے والے ہیں. میرے شیخ اور مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکات و بعالیہ جب حضرت والا نے یہ شعر پڑھایا مثنوی کا تو فرمایا کہ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ اگر اپنی ذہنی کاوش سے اور اپنی کوششوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت کے اشعار پیش کر رہے تھے تو ان کے لیے کیا مشکل تھا کہ ایک قصے کو اور مکمل کر دیتے کہ لوگ کہیں گے کہ جناب قصہ بھی نامکمل چھوڑ دیا, مکمل کیے بغیر چھوڑ دیا قصے کو. لہذا اس قصے کو اگر مکمل کر دیتے تو کیا تھا. فرمایا کہ اس کے اندر یہ اشارہ کر دیا معرومی نے کہ بات یہ ہے کہ اس قصے کو میں اپنی ذہنی کاوش سے اور سوچ سوچ کر نہیں لکھ رہا تھا بلکہ یہ جو قصے کو اشعار جو میں پیش کر رہا ہوں یہ اس اللہ تعالی کی محبت کے درد کو جو میں پیش کر رہا ہوں یہ درد جو ہے وہ اس درد میں اثر اور اس کے اندر جو روشنی ہے وہ اس خالق آفتاب کی طرف سے آ رہی ہے. لہذا جب وہ آفتاب غروب ہو گیا بند ہو گیا تو اب میں نے بھی اور کھڑکی بند ہو گئی تو میں نے بھی قصے کو وہیں چھوڑ دیا ورنہ جس کے لیے 28,500 اشعار کہے ہوں اس کے لیے 10-20 اشعار کہنا کیا مشکل ہے بھائی. لیکن سب اس نے کسی کو چھوڑ دیا. ذرا جلدی آئے کرو بیٹھو ادھر. ایک تو اس میں مضمون میں خلل پیدا ہوتا ہے پھر دیکھو نا آخر مسلمانوں کو بھی تو ہے نا, اس لیے جلدی آنے کا اہتمام کرنا چاہیے. مانگو معافی مانگو تو یہ غلطی تو ہو گئی ہے تو اچھا کام کیا معافی مانگو میں نے کہا ہاں معاف کر دیا. یہ اقرار جرم اور ہے معافی مانگنا تو اور ہے. پہلے تو گندگی کو تسلیم کرے پھر اس کو صاف کرے گا. اب گندگی تسلیم نہیں کر رہا تو صاف کیسے کرے گا؟ اب جانے والے ہو تھوڑا سا ہوشیار رہو. مضمون میں بھی خلل پیدا ہوتا ہے اس سے, اور یہ بے ادبی بھی ہے, ادب کے خلاف بھی ہے کہ استاد پہلے آ جائے اور شاگرد ٹہلتے ہوئے آئے. شاگرد کو پیاسا ہے, اس کو محتاج ہونا بن کر بیٹھنا چاہیے, اپنی احتیاج کو ظاہر کرنا چاہیے کہ میں محتاج ہوں, نہ کہ مستغنی بن کر رہے کہ کیا ہوگی وہی بات ہوگی جو ہے. معروفی رحمت اللہ علیہ کے شعر کے اندر اس الہام کا اشارہ ہے کہ جو علم کی روشنی آ رہی تھی اب وہ کھڑکی بند ہو گئی. کیوں فتات از روزن دل آفتاب, دل کی کھڑکی سے اس خالق آفتاب کے جو جلوے آ رہے تھے اب وہ کھڑکی بند ہو گئی. تو پھر کس سے وہی چھوڑ دیا, ختم شد واللہ اعلم بالصواب, بس میں اب ختم کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ اس حق کو جاننے والے ہیں, لہذا قصہ نامکمل چھوڑ دیا. اسی سے پر میرے مرشد فرماتے ہیں کہ یہ اشارہ ہے کہ معرومی کا یہ کلام ان کی ذہنی کاوشوں کا نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے, اس لیے اس قصے کو نامکمل اور ناتمام چھوڑ دیا. معرومی رحمت اللہ علیہ کا یہ جو درد 28,500 اشعار تقریباً اور 50,000 اشعار معرف شمس تبریز کے, یہ معرف شمس تبریز اپنے شیخ کے نام پر موسوم کیا اور منسوب کیا, اپنے شیخ کے نام سے موسوم کیا اور شیخ کے نام پر منسوب کیا, لیکن دراصل یہ بھی معرومی کے اشعار ہیں. میرے شیخ اور مرشد نے فرمایا معرومی رحمت اللہ علیہ کہ عرض کر رہا تھا میں کہ میرے مرشد کے امتیاز میں سے ایک امتیازی شان و خصوصیت یہ ہے کہ حضرت والا اور جہاں دوسری خصوصیات کے علاوہ کہ وہ جو خصوصیت مثنوی کا شغف اور مثنوی سے تعلق. ایران سے کچھ علماء نے مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو خط لکھا کچھ کہ مثنوی کے کچھ اشعار ہیں, ہمیں ان کی شرح چاہیے, اس کے معنی سمجھنے. تو حضرت نے وہ خط جو ہے میرے مرشد کو, کیونکہ دوستی پیر بھائی اور دوستی اور تعلق, تاکہ اس کا جواب تو بھائی یہ آپ ہی کا کام ہے, آپ دیجیے. وہ کئی اشعار تھے, 500 اشعار, ایک ہی رات میں اس کا جواب دے دیا حضرت نے. اور ایک اور عالم آئے تھے ایران کے, انہوں نے کہا کہ پاکستان میں مثنوی کا مجھے کچھ اشعار پوچھنے, تو یہاں پر مثنوی کی شرح کس سے سمجھوں؟ تو مفتی صاحب سے ہی بات پوچھی تھی, تو حضرت مفتی صاحب نے ہمارے شیخ کی طرف اشارہ کیا کہ ان سے پوچھو. اور مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ ہمارے اکابر علی اللہ میں سے, علماء میں سے, حضرت نے اپنی جب کتاب معرف مثنوی پیش کی ماں سید یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ کو, تو حضرت نے جب کتاب کھولی تو ایک شعر لکھا نظر آیا اہل دل آنکس کے حق را دل دے حد. اہل دل وہ ہیں, اہل دل آنکس کس کو کہتے ہیں؟ اہل دل اس کو کہتے ہیں کہ حق را دل دے حد, کہ اللہ کو اپنا دل دے دے. اہل دل آنکس کے حق را دل دے حد, اہل دل وہ ہیں کہ جو اللہ کو اپنا دل دے دے. اور دل دے حد پورا کہ دل رام نہیں دے حد, اور دل اسی کو دے دیا جس نے ان کو دل دیا ہے. باب بنوری رحمت اللہ نے شعر پڑھا اور لکھے نیچے حضرت کا نام لکھا ہوا تھا. یوسف بنوری رحمت اللہ نے مست ہو کر فرمایا کہ لا فرق بینک و بین مولانا روم, کہ آپ میں اور مولانا رومی کے درمیان میں کوئی فرق نہیں. شعر سے پتہ چلتا ہے. اور مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ نے اپنے ایک مقالے کے اندر ایک شعر لکھا, اس میں اس طرح لکھا کما قال عارف رومی, اور ایک شعر لکھا یعنی جس طرح جیسے کہ عارف رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا, معرومی کی طرف اشارہ ہے. مینا گیرت جز شیر نر، باز شاہ مینا گیرت جز شیر نر، کہ باز شاہی جو ہے، شاہباز جو ہے وہ شیر نر کے علاوہ کسی کا شکار نہیں کرتا جب جنگل میں جاتا، باز شاہ مینا گیرت جز شیر نر، کہ باز شاہی کے علاوہ وہ کسی کا شکار نہیں کرتا. اور کرگسا بر مرگ، کرگسا بر مردگا بخشادہ پر، اور جو کرگس ہے مردہ خور وہ اپنے پروں کو پھیلاتا ہے اور سیدھا جا کر مری ہوئی بھینس اور مردوں پر جا کر مرتا ہے وہ ظالم. یہ شعر لکھا مفتی صاحب نے. باز شہ می نگیرت جس شیر نر، کرگسا بر مردگا بخشادہ پر. تو حضرت نے مقالہ پڑھا میرے مرشد نے، تو مفتی صاحب سے کہا کہ حضرت یہ آپ نے کیا کیا، یہ آپ نے عارف رومی کا نام کیوں لکھا؟ کہا یہ حضرت یہ تو شعر میرا، یہ آپ نے وہاں رومی کا کام کیوں لکھا؟ صاحب حیران، اچھا میں تو کہا میں نے وزن دیکھا سب دیکھا، یہ تو شعر سنا تو میں نے کہا یہ تو وہاں رومی کا شعر ہوگا، یہ تو وزن میں بالکل وہی وہاں رومی کے اس پر ہے. آ سکتا نہیں، ماشاء محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں اسے پائیں گے کیا لفظ و معانی، جو آ سکتا نہیں وہم و گما میں اسے پائیں گے کیا لفظ و معانی، کسی کے بے پایا کرم نے مجھے خود کر دیا روح المعانی. حضرت فرمایا میں مرشد نے کہ حضرت یہ شعر تو فقیر کا ہے. اللہ اکبر، بالکل فرق نہیں پتا چلتا، مضمون بھی اور وزن بھی بالکل معرومی کے کلام کا. یہ میں عرض کر رہا تھا کہ میرے مرشد کا جو مثنوی سے شغف، تو اس شغف پر بڑے بڑے علماء کی یہ گواہی الحمدللہ. اور حضرت کا معمول درس مثنوی دینا، اور میرے مرشد نے مثنوی پڑھی حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب کلپوری رحمت اللہ علیہ، اور حضرت پھلپوری نے مثنوی پڑھی تھی حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمت اللہ علیہ سے، اور حکیم الامت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے مثنوی پڑھی تھی حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ سے، اور حاجی صاحب رحمت اللہ علیہ نے مثنوی پڑھی تھی حافظ عبد الرزاق صاحب، نابینا تھے یہ اور حافظ مثنوی تھے، ان سے پڑھی. جو شاگرد تھے مفتی الہی بخش صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ کے، مفتی الہی بخش صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ، جو جن کو خاتم مثنوی بھی کہا جاتا ہے، کہ مثنوی کے ختم جنہوں نے، جو قصہ معرومی نے ناتمام چھوڑا تھا، جو قصہ معرومی نے ناتمام چھوڑا تھا اس قصے کو مکمل کیا مفتی الہی بخش صاحب کاندھیلوی رحمت اللہ علیہ، جن کو خاتم مثنوی کہا جاتا ہے، ان سے پڑھی تھی. یہ میرے مرشد کی مثنوی کی سند ہے، برکت کے لیے نقل کر دی. اور بخاری شریف کی جو میرے شیخ کی سند ہے، حدیث شریف کی، حضرت پھلپوری سے پڑھی حدیث شریف، اور حضرت نے حدیث شریف پڑھی تھی مولانا ماجد علی صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ سے، اور ماجد علی صاحب جون پوری رحمت اللہ علیہ شاگرد ہیں حضرت قطب العالم مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے. یہ حضرت کی حدیث شریف کی سند ہے جو برکت کے لیے پیش کرتی تھی. اور روحانی جو سند ہے میرے مرشد کی، کہ حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب کلکوری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 17 برس گزارے حضرت نے. حضرت کو لیکن پھلپوری رحمت اللہ نے اجازت نہیں دی تھی، شاہ محمد احمد صاحب رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں 3 برس گزارے، حضرت کی طرف سے اجازت ہے نقشبندی سلسلے میں. جو خلیفہ تھے مولانا محمد یاسین صاحب رحمت اللہ علیہ کے، اور وہ خلیفہ تھے حضرت شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمت اللہ علیہ کے. اور اجازت ہے میرے مرشد کو حضرت مولانا شاہ ابرار اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ سے، جو حکیم الامت کے خلیفہ تھے، جو حاجی صاحب کے خلیفہ تھے، اور حاجی صاحب جو ہے شاہ حاجی میاں جی نور محمد صاحب رحمت اللہ علیہ خلیفہ، وہ شاہ عبد الرحیم صاحب ولایتی رحمت اللہ علیہ خلیفہ. اس طرح یہ حضرت کی سلسلہ ہے، یہ سند بیعت کی جو سند ہے. فقہ کے لیے بھی نقل کر دوں. مثنوی کی سند، حدیث شریف کی سند اور سلسلہ روحانی، چاروں سلسلوں میں میرے مرشد بیعت فرمانا، وہ بھی نقل کر دیا. اس تمہید کا مقصد معرومی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب میرے مرشد نے لکھی ہے معرف مثنوی کے نام سے، جس میں معرومی کے مثنوی کی حکایات کو حضرت نے عجیب ایک محبت، ایک تو معرومی کا درد، پھر اس کی جو شرح، بات یہ کہ ایک ہے شعر کو سننا، ایک ہے شعر کو سمجھنا، پھر اس کو پیش کرنا، یہ مستقل ایک درد ہے میرے دوست. دادا حضرت نے اس کو جو مثنوی لکھی، اللہ اکبر، کہ اندر معرومی رحمت اللہ علیہ کے درد کو اپنے درد کے ساتھ ملا کر نشہ بڑھتا ہے شرابے جو شرابوں میں ملے، نشہ بڑھتا ہے شرابے جو شرابوں میں ملے، میں مرشد کو میں حق میں ملا لے تو ہاں، جب دو شرابے ملتی ہے نشہ بڑھ جاتا ہے. حضرت معرومی کا درد اور ایک میرے شیخ کا وہ درد جو حضرت کلپوری رحمت اللہ علیہ کو خطاب کر کے میرے مرشد نے عرض کیا کہ آہ من پروردائے آہ شماس، اے میرے مرشد جو میری آہ ہے وہ ایسے خود رو نہیں ہے بلکہ پروردہ ہے اور تربیت یافتہ ہے آپ کی آہ کی، اور درد من پروردائے درد شماس، اور میرا درد آپ کی درد سے کا تربیت یافتہ اور پروردہ، یعنی پرورش پائی آپ کی درد، درد کو پیش کیا مثنوی کے اندر، معرف مثنوی کے نام سے اس کو حاصل کر لیجیے، اس کو اللہ تعالی کی محبت کی آگ لگانے کے لیے یہ عجیب ایک نسخہ ہے، اس کو مطالعے میں رکھیں جس سے دل میں اللہ تعالی کی محبت کی آگ پیدا ہو. کے اندر میرے مرشد نے قصہ نقل کیا، وہی سنانا مقصود تھا جس کے لیے تمہید پیش کی. رومی رحمت اللہ نے جو قصہ نقل کیا کہ شاہ محمود غزنوی، سلطان محمود رحمت اللہ علیہ، ان کے زمانے میں جو کہ بت شکن کے نام سے مشہور ہے، لہذا سونا چاندی اور ڈھیر رکھ دیا پجاریوں نے سومنات کے کہ یہ لے لو اس بت کو مت توڑو. سبحان اللہ، دیکھو جذبہ ہے. فرمایا کہ میں تاریخ کے اندر بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کہلانا پسند کروں گا. دادا بت کو توڑا، اس سے زیادہ کئی گنا زیادہ خزانہ مل گیا. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے تم ان بتوں کو حاصل کرو گے، ان بتوں کو حاصل کرو گے تو صرف یہ بت ملیں گے، ایک بت، اور وہ بھی ایک دن نانی دادی بن جائے گی، اور اپنے اندر مان لو ابھی بھی جوانی ہے تو وہ اپنے اندر غلاظت لیے ہوئے ہیں، اور اگر تم اپنے دل کو توڑ دو تو تم بت شکن کے لاؤ گے. دل کو توڑو بت شکن کے لاؤ گے. اب ایک تمہیں ایک حسین ملا، زیادہ سے زیادہ ایک حسین ملتا، اب تمہیں خالق حسن ملے گا. اب سارے عالم کی لیلاؤں کا نمک تم کو مل جائے گا، اور پھر وہ نمک ان کا نمک جھڑنے والا ہے، جن کے نمک کو تم آج چاٹ رہے ہو یہ نمک جھڑنے والا ہے، اور تمہارا بلڈ پریشر بڑھا دے گا، روحانی بلڈ پریشر. یہ جو نمک ہے یہ بلڈ پریشر بڑھاتا ہے، اور یہ حسینوں کا نمک روحانی بلڈ پریشر بڑھا دیتا ہے. لہذا فرمایا کہ ان کا یہ بھی عالم ہوگا، اور پھر جب ان کا نمک رخصت ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ کاندل کو بہلانے جائے گا. لہذا اس مالک کو حاصل کرو، اس کی جلدوں کو، اس کی تجلیات کو، اور اس مالک کی قربت حاصل کرو جو ان لیلاؤں کو نمک دیتا ہے. لہذا سومنات کا بت توڑا اور مال و دولت قبول نہیں کیا، اس سے کئی گنا زیادہ مل گیا. ایک لیلا سے نظر بچا لے تو اس کے مقابلے میں فانی لیلا ملنی تھی زیادہ سے زیادہ،
اور اس کا ملنا بھی یقینی نہیں ہے کہ واقعی مل جائے گی. لیلا کا ملنا یقینی نہیں ہے, جس لیلا کو دیکھا اس کا ملنا یقینی نہیں ہے, ہو سکتا ہے نہ ملے, ایک موہوم چیز ہے, مبہم ہے, غیر یقینی ہے. اور پھر مان لو اگر مل بھی جائے تو اس کا حسن, اس کی جوانی, اس کی خوبصورتی, اس کا نمک, یہ سب عارضی ہے. مرشد کا ایک شعر یاد آیا, عارض کہتے ہیں گالوں کو, رخسار کو, انگریزی میں چیخ بولتے ہیں, عارض رخسار کو کہتے ہیں, گال کو, جن کے گال کے میٹر جیسے گال دے کر عاشق لوگ اپنا ایمان خراب اور برباد کر رہے ہیں. میرے مرشد فرماتے کہ ان کے عارض کو لغت میں دیکھو, ان کے عارض کو لغت یعنی ڈکشنری میں دیکھو بھائی, ان کے عارض کو لغت میں دیکھو, کہیں مطلب نہ عارضی نکلے. سبحان اللہ, کیا دیکھیے, لذر نام ہی رکھا عارض, یہ عاشق لوگوں نے, شاعر لوگوں نے ان کا نام رکھا عارض, کیوں بتا دیا کہ عارضی چیز ہے. ان کے عارض کو لغت میں دیکھو, ڈکشنری میں دیکھو بھائی, ان کے عارض کو لغت میں دیکھو, کہیں مطلب نہ عارضی نکلے. ڈھونڈتا ہے میر اب ان کے لبوں کی سرخیاں, ڈھونڈتا ہے میر اب ان کے لبوں کی سرخیاں, پر نظر آئی فقط چہرے پہ ان کے جھریاں. لو جی اب وہ گال پر جھریاں پڑ گئی اور گال اندر کو پچک گئے, اب وہ نانی اور دادی بن گئی. ان کے عارض کو لغت میں دیکھو, کہیں مطلب نہ عارضی نکلے. لذا ان کے جن رخسار اور گال کو آج کہہ رہو کہ اے حسین تیرے گال ہے یا ٹماٹر ہے, وہ ہمارے ایک دوست کہتے ہیں کہ حسین کی کہ حسین تیرے گال ہے یا ٹماٹر ہے, تیری آنکھیں ہیں یا مٹر ہیں, اور تیری انگلیاں ہیں یا بھنڈیاں ہیں, تیری انگلی ہے یا بھنڈی ہے, تو حسین ہے یا سبزی منڈی ہے, ساری سبزی منڈی تیرے اندر جمع ہے, اور سبزی منڈی میں گلے بھی چیزیں ہوتی ہیں ساری, گلے ہوئے ٹماٹر, گلے ہوئے سب, تو پتا ہی چل ٹماٹر ابھی جو ہے یہ شام کو گلنے سڑنے والے. ایک جگہ جلسہ ہو رہا تھا, ایک آدمی آیا ٹماٹر والی ریڑھی کے پاس, یہ ریڑھی کتنے کی ہے پوری, اس نے کہا 800 روپے, نیا کو سودا کر پوری ریڑھی چاہیے, نے کہا اچھا چلو تمہارے لیے 750, نانی 700 میں اچھا بھائی پوری ریڑھی دے دو. نے کہا اچھا یہ لیڈر کو مارو گے تم, یہ لیڈر کو مارو گے جو تقریر کرنے آ رہا ہے, کہا نہیں لیڈر میں خود ہوں, میں خود تقریر کروں گا, سب خرید کے لے جا رہا ہوں تاکہ مجھے کوئی مار نہ سکے. ہاں یہ عالم ہے, دیکھو کو جوتے پڑتے ہیں. اور میرے مرشد کا ایک جملہ اور یاد آیا, یہ جتنے عاشق مجاز ہے نا, یہ جو لیلاؤں کو ہینڈل کرتے ہیں, لیلاؤں کو جو ہینڈل کرتے ہیں, ان کی کھوپڑیوں پر سینڈل پڑتے ہیں. حضرت کا جملہ ہے میرے مرشد کا, جو لیلاؤں کو ہینڈل کرتے ہیں ان کی کھوپڑی پر سینڈل پڑتے ہیں. فرمائے عاشق مجاز کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں, عاشق لیلا کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں, اور عاشق مولا کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. فرق دیکھو, عاشق لیلا کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں, تڑا تڑ پڑتے ہیں, اور عاشق مولا کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. فرق نہیں ہے بھائی, عاشق لیلا کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں اور عاشق مولا کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. پر ایک بات یاد آ گئی, سبحان سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ, اکابر اولیاء اللہ میں سے گزرے, حضرت کے پاس ایک شخص آئے کہ حضرت میری بیٹی کی شادی ہے, کچھ آپ تعاون فرمائے. حضرت نے فرمایا اچھا بھائی رہو, جو آج ہدیہ آئے گا وہ سب تمہیں دے دیں گے. یہ بات میرے شیخ میرے پیر و مرشد نے سنائی, جو آج کا ہدیہ ہوگا وہ سب تمہارا. شام تک رہا کچھ نہیں آیا, حضرت کچھ نہیں آیا, صبح اس نے کہا, فرمایا اچھا آج رہ جاؤ بھائی, آج جو آیا وہ تمہارا, کچھ نہیں آیا. تیسرے دن بھی یہی ہوا, تیسرے دن بھی حضرت نے فرمایا رہو جو آئے گا وہ تمہارا, کچھ نہیں آیا. شام ہوئی تو انہوں نے کہا حضرت اب تمہیں وقت ہے کم ہے, جانا چاہتا ہوں. حضرت فرمایا اچھا یہ لو میرے جوتے ہیں, یہ لے جاؤ. اس نے کہا رکھے اور چل پڑا. راستے میں ایک سرائے کے اندر ٹھہرا, میں دیکھا کہ تجارتی قافلہ آ رہا ہے، خچر، کئی خچر لد سامان سے لدے ہوئے، وہ اسی سرائے کے اندر وہ آ کر ٹھہرا، اور اس جو قافلے کا جو سردار اور مالک جو تھا وہ امیر خسرو رحمت اللہ علیہ، سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے عاشق مریدوں میں سے، سرائے میں قدم رکھا، قدم رکھتے ہی بے چینی شروع ہو گئی. مرشد فرماتے ہیں کہ حیران پوچھا جا کر، بھائی اس سرائے میں کون ٹھہرا ہوا ہے؟ بڑے آدمی مشہور، اس نے کہا کہ بھائی فلاں فلاں لوگ ٹھہرے. پوچھا سلطان نظام الدین اولیاء تو تشریف نہیں لائے؟ انہوں نے کہا نہیں، ایسے تو کسی اس نام کا تو کوئی شخص نہیں ہے. کہا رجسٹر دیکھو. کہ پوچھا خیریت کیا بات ہے؟ کہا بات یہ کہ مجھے میرے شیخ کی خوشبو آ رہی ہے. مرشد فرماتے ہیں کہ اس نے کہا بھائی وہ تو یہاں تشریف نہیں لائے. کہا خوشبو یہیں سے آ رہی، کیسے آ رہی؟ کہا اچھا بھائی تلاش کر لو خود ہی. اب ایک ایک کمرے کے قریب جا رہے ہیں، جس کمرے میں وہ دیہاتی ہوا آدمی غریب ٹھہرا ہوا تھا وہیں رکے. فرمایا یہاں سے خوشبو آ رہی. دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھولا، بھائی کون ہو؟ کہا کہ میں امیر خسرو، بتایا تعارف کرایا. کہا کہ پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ اس نے کہا سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے پاس سے آ. تو حضرت امیر خسرو نے فرمایا کہ کچھ کیسے جانا ہوا تھا؟ انہوں نے قصہ سنایا کہ ایسے ایسے میں تین دن رہا اور حضرت کے ہاں، اور حضرت نے فرمایا ہدیہ کچھ نہیں آیا. تو پھر حضرت نے اپنے جوتے دے دیے. پوچھے کہاں ہے وہ جوتے؟ کہا یہ رہے جوتے، نکالے اسے. میں خسرو نے ان سے فرمایا یہ جوتے تم مجھے دے دو گے؟ انہوں نے کہا بھائی میں ان جوتوں کا کروں گا کیا، کیا قیمت ہے؟ کہا اچھا کیا کروں گا؟ کہا یہ مجھے دے دو. انہوں نے کہا یہ لے لو جوتے. کہا کہ وہ دیکھو باہر میں تجارتی سامان قافلے لائے ہوں، خچر کھڑے میں، وہ جتنے سب خچر ماں سامان کے سب تو مارے. تو جوتوں کو لیا، میرے مرشد فرماتے کہ اس کو چوما، آنکھوں سے لگایا، سر پہ رکھ لیا اور چل پڑے اسی طرح سے، سب سامان اس کو دے دیا اور سیدھا جا کر سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کی شدت میں پہنچا. سلطان نے اس کو دور سے دیکھا، دور سے دیکھ کر فرمایا کہ اے امیر خسرو تو نے سودا بہت سستا کیا، تو نے سودا بہت سستا کیا. بس اتنا فرمایا. میرے مرشد فرماتے کہ اللہ مانور شاہ کشمیری رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ماں عبداللہ شجاع آبادی رحمت اللہ علیہ کا جب دورہ تھا، دوسرے علماء سب تھے، فرمایا کہ دیکھو اللہ والوں کے جوتوں سے جو خاک کے ذرے لگے وہ بادشاہوں کے تاجوں کے موتیوں سے افضل ہیں. جوتے پر یہ بات یاد آ گئی، سلطان نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ کے عاشق مرید امیر خسرو رحمت اللہ علیہ. میں عرض یہ کر رہا تھا کہ لیلا کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے اور مولا والوں کے، لیلا کے عاشقوں کی کھوپڑی پر جوتے پڑتے ہیں اور مولا کے عاشقوں کے جوتے اٹھائے جاتے ہیں. ایک فرق آئی ہے میرے دوست، آ دیکھ لو. شاہ محمود، شاہ محمود بت شکن کہلاتا ہے، بت فروش ہے. ایسے ہی جو آج سر پہ نظر کر لے لیلاؤں سے تو کیا ہے؟ اللہ کیا وہ بت شکن کہلائے گا؟ اپنی خواہشات کو توڑنے والا، اسی کے سر پر اللہ تعالیٰ اپنی محبت اور دوستی کا تاج رکھیں گے، ولی اللہ کہلائے گا. اور ان لیلاؤں کے چکر میں گھومے گا تو کیا ہوگا؟ کہے گا جی دوسری لیلا کے پاس چلے جائیں گے. ارے وہ بھی تو نانی بڈھی بنے گی، وہ بھی گلے گی سڑے گی، ساری زندگی کیا اسی طرح اپنی برباد کرے گا؟ اس لیے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ تم نظر بچاؤ، دل ٹوٹے گا. اس کے بدلے میں جب اللہ تعالیٰ اپنے قرب، اپنا قرب خاص اور اپنی تجلی عطا فرمائیں گے، پھر تم بت شکن، ان بت اپنی خواہشات کے جو بت ہیں نا، ان کو توڑنے والے بنو گے اور دل میں اللہ کے جلوے ملیں گے تو مست ہو جاؤ گے. میرے مرشد فرماتے ہیں داغے حسرت سے دل سجائے ہیں، داغے حسرت سے دل سجائے تب کہیں جا کے ان کو پائیں. داغے حسن سے دل سجائے تب کہیں جا کے ان کو پائے، ان حسینوں سے نظر بچانے میں میں نے غم بھی بڑے اٹھائے، اور قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں، قلب میں جس کے جب وہ آئے ہیں اپنا عالم الگ سجائے. شاہ محمود بت شکن کہلاتے ہیں، بت فروش نے مال چھوڑا، نہیں چاہیے مال، بس میں بت شکن کہلاؤں گا، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان دیکھی، اس سے بڑھ کر مل گیا. اس لیے ہم سمجھتے ہیں نصیبوں کو ہمیں دیکھیں گے، ہم دیکھیں گے بڑا مزہ آئے گا، اگر ہم توڑیں گے تو کیا ملے گا. ارے توڑ کے تو دیکھیں، اللہ کے لیے کر کے تو دیکھیں ملتا کیا ہے. کہ بات یہ کہ ان کو دیکھنا، ان کو دیکھنے پر کیا ملتا ہے؟ ایک حسین فانی، تھوڑی دیر کا مزہ، جوانی برباد، وقت برباد، مال برباد، زندگی برباد، ایمان برباد، کیا ملے گا بھائی؟ سب برباد ہے نا، کیا ملے گا؟ ان لیلاؤں پر مرنے والوں کو مولا پہ مر کے تو دیکھیں. وہ صحابہ اولیاء اللہ جو مولا پر مرے، کیا ان کو نہیں دیکھتا؟ جنہوں نے مولا پر اپنی زندگی کو قربان کیا، دیکھ لو آج ان کی عزت، دیکھو ان کے کارنامے، دیکھو ان کی یادیں، دیکھو. اور لیلاؤں کے چکر میں مرنے والوں کو دیکھو، کیا ملے گا، کیا ملا ہے، کیا ملے گا. اور جو ان کو ملا ہے وہ ان کی پیروی کرنے والے، اور جو اللہ والوں کو جو ملا ہے ان کی پیروی اور اتباع کرنے والوں کو بھی وہی ملے گا. کس کی عزت، تعلق مع اللہ، سبحان اللہ. اپنی جوانی بچائیں گے، ان کے پاس بیٹھنے والوں کی جوانی بچے گی. لذا ایک ہوتا ہے بت شکن، ایک ہے بت فروش، سبحان اللہ. شاہ محمود آج بت شکن کہلاتے ہیں، بت فروش نہیں. ایسے ان حسینوں سے نظر بچا، ان حسین، یہی حسین، ان حسینوں کے دل میں عزت ہوگی. دیکھنے والوں کو کیا مل رہا ہے اور کیا ملے گا، سوائے گٹر لائن کی غلاظت اور گندگیوں کے. شاہ محمود کے زمانے میں چوری بڑھ گئی. مارومی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اب وہ بادشاہ بے چین ہو گیا کہ عوام پریشان ہے. کہ امیر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اپنی رعایا، اپنی رعایا کی تکلیف پر پریشان ہو جائے، یہ امیر کی خصوصیت ہے، نہ کہ دوسروں کو پریشان کرے. جیسے ایک بچہ، ابھی تازہ واقعہ، ایک صاحب بڑے عہدے دار ہمارے ملک کے ایک اسپتال میں گئے معائنے کے لیے، ایک بچہ، اس کے پروٹوکول میں ایک بچہ مر گیا، ابھی بالکل کل پرسوں کے اخبار کا واقعہ، ان کے پروٹوکول میں بچہ مر گیا، نو مولود بچہ. اب تحقیقات کرنے سے کیا فائدہ، اس واقعے کی تحقیق کی جائے گی. اس ماں سے پوچھو کہ جس سے وہ بچہ جدا ہوا اس کے دل پہ کیا گزرے گی، کیا اس کے زخم کو بھرا جا سکتا ہے. پروٹوکول، یہ پروٹوکول نے یہ حال دیا. یہ ہے آج کے عمرہ کہ گاڑیاں بلاک، کتنے مریضوں کی موت وہی واقع ہو جاتی. کیوں کہ جی پروٹوکول جا رہے ہیں، سیکیورٹی. جن کا کام تھا عوام کو سیکیورٹی دینا، عوام جو ہے وہ تحفظ سے آ رہی، بے بس ہے، اور ساری سیکیورٹی ان کے لیے لگائی جا رہی ہے. عوام بےچارے بس، ان کا کام صرف، وہ صرف مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے ان کے لیے. کہ کتوں کی حفاظت کی جاتی ہے اور غریب عوام اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. کہ جی فلاں صاحب کو گزرنا ہے، پورا رستے بلاک، جام، ٹریفک جام، کسی کی فلائٹ چھوٹے، کسی کی ریل گاڑی چھوٹے، کسی کا مالی نقصان ہو، کسی کا جانی نقصان ہو، ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے. کیا عالم ہے، بس ہٹو بچو چاہیے. چھوٹا بچہ، بالکل ابھی کل پرسوں کا واقعہ، چھوٹا سا بچہ، نو مولود، نو پیدا شدہ، نیو بورن بیبی جس کو کہتے ہیں، ایک صاحب گئے اسپتال اور وہ بچہ مر گیا. اب تحقیقات کریں گے، لو جی اب کہتا ہے کہ خاص سے فائدہ، ماں کے سے پوچھے کیا گزری ہوگی اس کے دل پر. شاہ محمود اللہ اکبر, یہ اسلام کی خصوصیات میں سے, شریعت کی خصوصیات میں سے. حضرت عمر فرماتے کہ دریا کے کنارے دجلہ اور کئی فرات کے کنارے ایک کتا پیاسا مرے گا تو عمر جواب دے ہوگا. ایک صحابی نے فرمایا تھا, یہ بات حضرت عمر سے کہی تھی کہ سب آگے مبارکباد ابو امیر المومنین خلیفہ بن گیا, اس نے کہا کہ ہم کو خلیفہ امیر المومنین ہوشیار ہو جاؤ, اگر ایک بندہ بھی بھوکا مرا, ایک کتا بھی پیاسا مرا, قیامت کے دن آپ کی گردن پکڑی جائے گی. حضرت عمر رونے لگے یہ بات سن کر, کہا یہ وہ شخص ہے جس نے میری آنکھیں کھولی. امیر المومنین سبحان اللہ, جو رعایا کی حفاظت, رعایا کی حفاظت میں رات کو گشت کر رہی ہے, سبحان اللہ, یہ امیر ہے جو گشت کر رہا ہے, پوچھ رہا ہے خیریت کہ میری رعایا کو تکلیف تو نہیں ہے. اس تکلیف پر پریشان بادشاہ شاہ محمود تھا, چوروں کا لباس حاصل کیا. میرے مرشد فرماتے کہ چور والی لباس پہن کر آدھی رات کو اکیلے نکل پڑے, سبحان اللہ, معرومی کا قصہ ہی ہے. کسی کو خبر نہیں ہے کہ شاہ محمود کہاں ہے, اور شاہ محمود عوام کی عوام کو ریلیف دینے کے لیے, ریلیف پیکج دینے کے لیے خود چل پڑے. اور یہاں ریلیف پیکج کا حال یہ ہے کہ عہدے دار اپنے گھر میں ٹرک اتروا لیتے ہیں کہ جب مشکلات دور ہوگی تب ہم ان کو پہنچا دیں گے, سبحان اللہ, ریلیف پیکج کا یہ حال ہے. واٹر پروف اور سولر پینل والے خیمے آئے, خبر نہیں ہے کہاں ہے. اتنے ملک امداد آئی ہے کہ وہ بجلی, سورج سے بجلی, سورج سے چلنے والے, کہ رات بھر کوئی بجلی کا خرچہ ہی نہیں ہے, ایسے شاندار خیمے, واٹر پروف, فائر پروف, اور پنکھی کی ضرورت ہی نہیں, ایسے پینل لگے ہوئے سورج سے چلنے والے. کہاں ہے کیا پتا ہی نہیں ہے, تھوڑے دن میں مارکیٹوں میں مل جائیں گے. کیونکہ عوام کو تو ضرورت نہیں, وہ تو ویسے ہی آتی ہے, ہماری غریب عوام تو ویسے ہی جھونپڑیوں میں رہتی, اس کے لیے آسمان تلے بیٹھنا جھونپڑی میں رہنا ایک برابر ہے. اس نے پہلے بھی نہیں پوچھنا, بعد میں نہیں پوچھنا. ہاں جیب بھرنے والوں کی جیبیں بھریں گے غریبوں کے نام پر. تو شاہ محمود سبحان خود چل پڑے عوام کے لیے. ایک جگہ دیکھا کچھ لوگ بیٹھے ہوئے, پوچھا جناب, انہوں نے اس کو دیکھا, شاہ محمود کون ہو؟ انہیں جیسے تم ویسے میں. اب چور سمجھے جیسے ہم چور ویسے یہ بھی چور. اور شاہ محمود کا مقصد تھا, سبحان اللہ, یہ بھی ایک مسئلہ ہے. شاہ محمود کا کیا مقصد تھا؟ کہ مطلب یہ مقصد تھا ان کا کہ بھائی جیسے تم انسان ویسے میں بھی انسان. لیکن بات پیش بھی کی, مبہم بھی رکھا, مقصد بھی پورا. انہوں نے کہا آ جا. اب سب بیٹھے چوروں کی کارنر میٹنگ ہو رہی ہے, چوروں کی پارلیمنٹ بیٹھی ہوئی. پوچھا بھائی اب کہاں چوری کا فیصلہ ہے, کہاں چوری کریں؟ ایک چور نے کہا بھائی بات یہ کہ ہم لوگ دیکھو آج کل پڑھا لکھا زمانہ ہے, ہر چیز کی پلاننگ ہوتی ہے, فیزیبلٹی بنتی ہے, 5 سالہ منصوبہ, 10 سالہ منصوبہ, 20 سالہ منصوبہ, 50 سالہ, 100 سالہ منصوبہ. زندگی 5 سال ہے, منصوبہ 100 سال کا, ٹھیک ہے, پل کی خبر نہیں ہے, منصوبے 100 سال کے, یعنی 100 سال کے منصوبے بنائے جا رہے ہیں کہ 100 سال تک کس طرح عوام کو نچوڑنا ہے, کیسے ان کا پیسہ کھانا ہے. 100 سالہ منصوبے تیار ہیں, کاغذوں میں لکھا ہوا ہے, سارے عوام پڑھی لکھی ہے, غریبوں کی غربت ختم ہو گئی. واقعی آسان ہے, غریب کو ختم, غربت ختم کرنا مشکل, غریب کو ختم کرنا بہت آسان کام ہے. نہ رہے گا بانس, نہ بجے گی بانسری. پھر غربت کا خاتمہ کریں گے, پھر بیچاری غربت کیا کرے گی, غریبی ختم کر دو. وہ جیسے وہ نہ ایک مولانا حکیم الامت صاحب نے لکھا کہ کسی نادان اور بیوقوف کو ہرگز اپنا دوست مت بناؤ. پھر اس پر ایک واقعہ میرے مرشد نے سنایا, شیخ سادی کا واقعہ ہے کہ ایک آدمی کے پاس ایک ریچھ تھا اب وہ آدمی مالک سو رہا تھا، ریچھ اس کے مکھی بھگا رہا تھا، اس کی ناک پر مکھی آ کر بیٹھی، ریچھ نے اس کو اٹھایا، پھر وہ آ کر بیٹھ گئی، پھر اڑایا، پھر بیٹھ گئی. اب ریچھ کئی دفعہ ایسا، اس کو غصہ آیا، وہ کیا تھا تو ریچھ طاقتور، ایک چٹان اٹھا کے لے آیا اور اب آپ مکھی سے کہا بیٹھ. اب اس نے وہ ناک پر مکھی بیٹھی مالک کی، اس نے چٹان اٹھا کے دے ماری کہ نہ ناک رہے گی نہ مکھی بیٹھے گی. ایسی نادان کی دوستی ایسی، وہ اچھا کرنا چاہتا ہے. جیسے میرے مرشد نے سنایا حکیم الامت کی یہ بات ہے، یہ بھی کہ ایک آدمی کے ایک آدمی سے لڑائی ہو رہی تھی، تو اس کا دوست گزر رہا تھا، اس نے دیکھا اس کی لڑائی ہو رہی ہے، اس نے آ کر اپنے دوست، اچھا وہ گتھم گتھا ہوگا، وہ آیا اس نے اپنے دوست کا ہاتھ پکڑ لیا، تو وہ جو مارنے والا تھا اس نے اور ٹھکائی لگائی اور پٹائی لگائی. اب اس نے بھائی مجھے چھڑا، اس نے کہا تجھے کیسے چھڑاؤں، اتنے بڑے اللہ والے شیخ سعدی نے فرمایا کہ دوست آنس، دوست وہ ہے کہ دست دوست گیرت، کہ اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے. دوست آنس کہ دست دوست گیرت، دوست وہ ہے جو اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے. در پریشان حالی ودر درماندگی، جب پریشانی اور مصیبت میں دیکھے تو اپنے دوست کا ہاتھ پکڑے. تو اس وقت تو تم پر اتنی مصیبت ہے کہ ایک آدمی تمہاری پٹائی کر رہا ہے، اس لیے میں نے تمہارا جلدی سے ہاتھ پکڑ لیا. اس کا نام ہے نادان دوست. پیچھے جاؤ، آج آج بس سے بے بس ہو گئے. اچھا ماشاء اللہ، تو یہ ہے نادان دوست. اب معروفی کے شیخ سعدی کے شعر کا یہ مطلب ہے کہ اس کو دیکھا ٹکرائے اور دوست کا ہاتھ پکڑ لیا. جی اتنے بڑے اللہ والے نے فرمایا کہ جب اپنے دوست کو مصیبت میں دیکھو اس کا ہاتھ پکڑ لو. اب اور پٹائی ہوئی، یہ نادان دوست ہے ان کا نام. اللہ تعالیٰ ایسے نادانوں سے بچائے، نادان دوستوں سے، کہ وہ اچھا کرنے کے جائے اور برا کر دیتے. اس نے کہا شاہ محمود نے، جیسے تم ویسے ہم، یعنی انہوں نے سمجھا جیسے ہم چور ویسے تم چور، اور اس نے کہا کہ جیسے مقصد تھا شاہ محمود کے، جیسے میں انسان ویسے تم بھی انسان، جیسے تم انسان ویسے میں. اب منصوبہ بندی ہو رہی کہ جی ہم چوری تو کرتے ہیں، منصوبہ نہیں بناتے. کچھ منصوبہ بندی کے ساتھ کام ہونا چاہیے، پلاننگ ہونی چاہیے، پلاننگ کریں گے. بچے کتنے ہونے چاہیے؟ تو اب انہوں نے کہا کہ لیکن پلاننگ تو بعد میں کریں گے، پہلے یہ تو پتا چلے کہ کس آدمی کو فن کیا حاصل ہے. تو ایک چور نے کہا، انہوں نے کہا ہاں باقی بات تو ٹھیک ہے. اب ایک چور نے کہا کہ بھائی میرا فن یہ ہے کہ میں کتوں کی بولی سمجھتا ہوں، میں کتوں کا ماہر ہوں اور کتوں کی بولی سمجھتا ہوں. انگریز کے جراثیم میرے اندر ہیں، انگریزوں کو کتوں سے بہت محبت ہے، اپنے ماں باپ سے محبت نہیں ہوتی، کتوں سے محبت. ٹافی کھائیں گے، لالی پاپ، خود اپنے منہ میں، پھر کتے کے منہ میں، پھر اپنے منہ میں، ایسے لہذا نتیجہ یہ کتوں کی خدمت کرتے ہیں. ماں باپ کی خدمت نہیں کریں گے کبھی، کتوں کی کریں گے. کہ کتا کتے کے لیے ان کو ٹہلانا ضروری ہے، اگر کوئی آدمی کتے کو نہ ٹہلائے تو انگریزوں کیا جرمانہ ہے کہ تم نے صاحب کتے صاحب کی قدر نہیں کی. اور اسی طرح سے کتا جب لینڈ کرتا ہے، اگر وہ لینڈ اتنا مبارک ہے ان کے یہاں، وہ لینڈ اگر زمین پر لگ گیا 500 پاؤنڈ جرمانہ دینا پڑتا ہے کہ تم نے قدر نہیں کی اتنا مبارک لینڈ کی. دادا وہ کہا آپ نیچے نہ کیجیے، ہمارا ہاتھ آتے فوراً تھیلی چڑھائیں گے اور اپنا ہاتھ پیش کریں گے. یہ ہے ان کا، اسی کو میرے مرشد نے فرمایا. یہ منظر جب لندن میں دیکھا، حضرت کا وہی کا شعر ہے کہ کسی کو ذوق گلاب ہے اور کسی کو ذوق کلاب ہے. کلاب کہتے کتے کو. کسی کو ذوق گلاب ہے، سبحان اللہ، کسی کو ذوق گلاب ہے، کسی کو ذوق کلاب ہے، کوئی جنابت میں ہے مبتلا اور کوئی عالی جناب ہے. سبحان اللہ. ایک آدمی حسینوں کے چکر میں ننگی فلمیں، عورتیں ٹیلی فون پر بات کر کے اپنے ناپاک ہو رہا ہے، اور ایک اس سے نظر بچا کر اللہ پاک کو اپنے دل میں حاصل کر رہا ہے. اس نے کہا میں کتوں کی بولی سمجھتا ہوں کتے کیا بھونکتے ہیں میں سمجھ جاتا ہوں. کہا اچھا چلو بھائی کام آئے. دوسرے سے پوچھا ہمیں بتاؤ. اس نے کہا میرے اندر یہ خاصیت ہے کہ میں ہم چو بجنو آ ماروبی فرماتے ہیں ہم چو مجنو بو کنم ہر خاک را اور خاک لیلا را ویابم بے خطا کہ میں مثل مجنو کے کہ جب اس کی لیلا مل گئی وہ لیلا لیلا کر رہا تھا. لڑکوں نے کہا تو کہا لیلا تیری لیلا تو مر گئی. میں کیسے مر گئی؟ کہا آؤ قبرستان میں دکھائیں تمہیں لیلا کی قبر. اب قبرستان گئے مجنو کے کہا مجھے مت بتانا. وہ ہر مٹی کو سون کر بتاتے جاتا اور جس قبر میں لیلا تھی اسے بتایا میری لیلا اس قبر میں. تو اس چور نے کہا جس طرح سے لیلا نے مجد کے عاشق مجنو نے قبر کی مٹی سون کر بتا دیا کہ یہاں پر میری لیلا ہے اسی طرح سے میں مٹی سون کر بتا دیتا ہوں کہ یہاں خزانہ موجود ہے. ہم تو مجنو بو کنم ہر خاک را میں مثل مجنو کے ہر مٹی کو سنتا ہوں اور خاک لیلا را بیابم میں خطا اور لیلا کی خاک کی مٹی لیلا کی مٹی سن کر بتا دیتا ہوں میری لیلا یہاں بتا دیتا ہوں یہاں خزانہ دفن ہے. واہ اچھا بھائی یہ تو پتا چلے گا. اچھا تیسرے سے کہا بھائی تم بتاؤ تمہاری کیا خاصیت. اس نے کہا میری خاصیت میرے ہاتھ میں اتنی طاقت ہے اور میرا فن ہے کہ عمارت کتنی اونچی ہو میں کمند پھینکتا ہوں کمند اور کمند لگا لیتا ہوں. یہ خاصیت ہے کہ جس لیلا کا چاہو موبائل نمبر میں نکلوا لوں گا کمند ڈالنے کے لیے. اس کا موبائل نمبر مل جائے گا پتہ مل جائے گا سارا بایو ڈیٹا مل جائے گا. بعض عاشقوں کا یہ فن ہے. کہ کس پہ کمن ڈالنی ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس فن کا یہ بھی فن ہے کہ جس کا موبائل نمبر چاہیے کوئی مسئلہ نہیں ہم آپ کو دلا دیں گے. وہ کمن ڈال اس نے کہا اچھا بھائی بہت اچھا. اگلے سے پوچھا بھائی بتاؤ. اس نے کہا میرے اندر یہ ہے کہ میں ماہر سوراخ ہوں. نقیب جس کو بولتے ہیں نقب لگانا سوراخ کرنا ڈرل ماسٹر ہوں میں اور میں یہ ذوق رکھتا ہوں ہر حسین کے بل میں سوراخ کروں. میں انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر ہوں اور بورنگ انسپیکٹر آف سینٹرل گورنمنٹ ہوں. دیکھیے لوگ سن رہے ہیں نا غور کیجیے گا یہ بورنگ انسپیکٹر آف سینٹرل گورنمنٹ ہر حسین کی سوراخوں میں بلوں میں گھسنے کا شوق اور ذوق رکھتا ہوں. ایسا ڈرل ماسٹر ہوں میں سوراخ کا ماہر. کہا کہ دیوار کتنی موٹی ہو کیسی ہو میں سوراخ کر لیتا ہوں نقب لگا لیتا ہوں. اس کو نقیب بھی بولتے ہیں نقب لگانا سوراخ کرنا. اور اس کا ترجمہ کیا ہوا بورنگ انسپیکٹر آف سینٹرل گورنمنٹ. بڑے زمانہ ہے یہ میرے مرشد نے فرمایا. اور انٹرنیشنل پنچنگ ماسٹر وہ پنچ مشین ہوتی ہے نا چھید کرنے والی سوراخ کرنے والی. انہوں نے کہا میں بین الاقوامی سوراخ کا ماہر ہوں ہر حسین کو سوراخ کا ذوق رکھتا ہوں. ایسا بلنگ آفیسر ہوں کہ ہر بل کا ہر بل کو پاس کرنا ہر حسین کو بل کو پاس کرنا میرے لیے کچھ نہیں ہے. مرشد فرماتے ہیں ایک شیر کا ایسے عاشقوں کے لیے کہ دفترے عشق میں ترے عشق میں دفترے حسن میں میر تھے افسر جب کبھی دفترے حسن میں تھے دفترے حسن میں تھے دفترے حسن میں میر تھے افسر کبھی دفترے حسن میں میر تھے افسر کبھی بلوں کے پاس کرنے میں کبھی تاخیر نہ کی. عشق بازی میں اب وہ بل ہے جس دفتر ہے اس میں فوراً بل صاحب کہتے ہیں صاحب صاحب بل پاس کریں گے نا پھر کام ہوگا. تو صاحب بل پاس کر دے یہ دفتری زبان ہے. دفتر حسن میں میر تھے افسر دفتر حسن میں تھے میر افسر کبھی بلوں کے پاس کرنے میں کبھی تاخیر نہ کی. فوراً بل پاس کرو بھائی اس حسین کا بھی بل پاس کرو اس کے بھی بل کو پاس کرو ہر بل کو پاس کرو. ماہر کا نام ہو ماہر سوراخ نقیب ہے. انہوں نے کہا اچھا بھائی یہ بہت اچھا. ایک چور سے پوچھا ہمیں بتاؤ تمہارا کیا ہے مہارت اور خصوصیت. اس نے کہا میں خاصیت میری یہ ہے کہ خزانہ اور حساب کتاب کتنا ہی پیچیدہ اور مشکل ہو میں منٹوں میں حساب کتاب بنا کے کہ کہاں ٹیکس چرانا ہے، کہاں کیسے کرنا ہے، کس کا کیسے گڑبڑ بازی کرنی ہے، فوراً میں کر دیتا ہوں. اتنا زبردست میں اکاؤنٹنٹ ہوں اور چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہوں، فوراً اس کا حساب کتاب بنا دیتا ہوں کہ کس کے حصے میں کیا آئے گا. انہوں نے کہا اچھا جناب، اب سب چور ہو گئے، اب بادشاہ کی باری شاہ محمود. شاہ محمود سے پوچھا بھائی بتاؤ تمہاری کیا خصوصیت ہے؟ اس نے کہا میری خاصیت، میرے اندر خاصیت یہ ہے کہ مجرمارا، ماروی کی زبان کی سنیے جو میرے شیخ نے فرمایا، فرمایا مجرمارا، اب شاہ محمود فرما رہے ہیں مجرمارا جو بجلادا دہن. جس وقت مجرموں کو پھانسی کے لیے جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے کہ گردن اڑاؤ اس ظالم کی، مجرمارا چو بجلادا دہن، کہ جس وقت مجرم کو پھانسی کے لیے جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے، بجم بدے ریش من، اگر اس وقت میری داڑھی ہل جائے ایشا رہن، اسی وقت وہ رہائی پا جاتے ہیں. میرا پوا اتنا زبردست ہے. لو جی عوامی زبان آئی نا، عوام میں بولتے نا ارے صاحب بڑا ان کا پوا ہے، پوا چاہے کرو بس صاحب فون کریں گے بڑے سے بڑے مجرم چھوٹ جائیں گے. اس نے کہا بجم بدے ریش من، اس وقت اگر میری داڑھی گل جائے تو ایشا بہن وہ پھانسی کا مجرم پھانسی کے پھندے سے چھٹکارا پا جاتا. بس یہ سننا تھا سارے چور نے نعرے بلند کر دیے، راگلے راگلے بخیر راگلے جیتے گا بھائی جیتے گا، مٹکے والا جیتے گا. اس نے کہا واہ واہ، کون ہماروی نے کیا نعرہ لگایا انہوں نے، کون گفتندش کہ خطبے مات ہوئی، آپ ہمارے لیڈر ہیں، شیر ہے، شیر کا بچہ ہے، پتہ نہیں پیدا کہاں ہوا اور کیسے ہوا، کیونکہ جب شیر کا بچہ ہے تو شیر کا آنا کیسے پتا چلے گا. یہ ہمارا لیڈر ہے جناب. قوم گفتندش خود پہ مات ہوئی، واہ قوم نے نعرہ لگایا کہ آپ ہمارے لیڈر ہیں، آ گیا ہمارا لیڈر، آ گیا ویلکم ویلکم، یعنی ویلکم ویلکم، اردو میں لکھتے نا ویلکم، ویلکم ویلکم، ہلاک ہو جاؤ تم، ہلاک ہو جاؤ. ویل ہے نا ویل، قرآن پاک میں 20 ویل للمطففین، ویل مانے ہلاک ہونا، اور ویلکم یعنی تم ہلاک ہو جاؤ. اب لکھتے ہیں ویلکم، اردو میں لکھتے ہیں نا ویلکم، وہ اصل میں کیا لکھ رہے ہیں، ویلکم تم ہلاک ہو جاؤ. میں نے یہی فال لیا تھا جب پڑھا، یہ فرق آیا ویلکم، اور ویلکم ہی ہو گیا. آئیے جناب، راشا راشا ہرکلا راشا، اور راگلے راگلے پخیر راگلے، اور جب لیڈر پر مصیبت آئی بھاگلے بھاگلے جلدی سے بھاگ لے، سارے بھاگ گئے. سنا تھا کون گفتندش خود پہ مات ہوئی، آپ ہمارے سردار، آپ ہمارے لیڈر، آپ ہمارے امیر ہیں، کیوں روزے محنت تھا سلاسے مات ہوئی، آہ جس وقت ہم پکڑے جائیں گے آپ کا ایک فون اور آپ کا آنا صاحب بس چھٹکارا ہو جائے گا، ہمیں جیل سے مجرموں سے چھٹی مل جائے گی. اب سب ہو گئے، سردار صاحب کو بٹھایا، جناب آئیے آپ، آپ ہماری چیئرمین ہیں، چیئرمین ہے یا چیئر پرسن ہے، سارا کھیل چیئر کا ہے، کرسی کا. اور میرے مرشد فرماتے ہیں کرسی کا عالم یہ کہ شاہوں کے سروں میں، بادشاہوں کے شاہوں کے سروں میں تاج گراں سے درد سا اکثر رہتا ہے، کیونکہ کرسی پر بیٹھے نیچے اپوزیشن کا ڈنڈا بھی تو ہے، تو چیئرمین کی جب پتا ہے کہ اپوزیشن کا ڈنڈا آ رہا ہے تو چین سے بیٹھے گا؟ چیئر کے چکر میں، چیئر کے چکر میں گھومنے والا وہ بھی چیئر ہی بنتا ہے. چیئر میں بھی چیئر ہے، چکر میں بھی چیئر ہے، اور چیئر میں تو چیئر ہے ہی. اور یہ خصوصیت اردو کا حاصل ہے، اس کو کوئی اور لغت میں حل نہیں ہو سکتا. وہ ہے نا، چھ بنانے ہیں بس، وہ یہی ہے اپوزیشن کا ڈنڈا ہے، اور اسی وجہ سے وہ چھ بننے کی وجہ سے اس کو چین نہیں ملتا. تو انہوں نے کہا بھائی اب کیا کریں؟ کہا چلو بھائی اب چوری کہاں کریں؟ ایک نے کہا کرنا کیا ہے، چلو شاہ محمود کیا، چلو بادشاہ کے گھر میں محل میں چوری کریں گے. بادشاہ کے محل میں؟ ارے بھائی بھائی توبہ توبہ، بادشاہ اتنا خطرناک کیا فکر کیا کرتے ہو، ہمارے سردار جی موجود ہیں نا، پکڑے جائیں گے چھڑوا لیں گے، اتنا زبردست ہے کیا؟ اس لیے تو میں عرض کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ، کہ یہ قصاص کے اندر حیات ہے. یا اولی الالباب، بڑے عقل مند دانشور بنتے ہو، عقل پکڑو ذرا تم، کہ کہتے ہو جی اسلام میں قصاص کا حکم اتنا وہ ہے، ارے ظالم اللہ تعالیٰ فرما رہے اس میں حیات ہے. عقل مندوں کو ایک خطاب کیا، یا اولی الالباب تم بڑے عقل مند دانشور بنتے پھرتے ہو اور بہت جینیس بنتے ہو، جینیس ماسٹر مائنڈ، جینیس کیا کیا اپنے آپ کو بولتے ہو، لیکن اللہ تعالیٰ فرما رہے جو خالق عقل ہے، اے عقل مند لوگوں قصاص کے اندر حیات ہے. میرے مرشد نے جب یہ آیت پڑھائی فرمایا کہ دیکھو کیسے، اگر ایک قتل کس نے کیا وہ مجرم کو پھانسی دو، قصاص دو، قصاص اس کا طریقہ یہ ہے کہ مجمع لگاؤ، اعلان کرو کہ اس کا قصاص ہوگا، گردن اڑائی جائے گی، اب سب کو کھڑے تماشا دیکھ رہے پورا ملک، اس کے بعد اس کی گردن اڑاؤ. اب یہ جن کی ٹیٹیاں اٹھی ہوئی ہیں نا، کہ یہ ٹیٹیاں لوٹ کر کر کے فائرنگ کر کے لوگوں کو مار رہے ہیں، اب ذرا دیکھو اسی دن 80% قتل میں کمی ہو جائے گی. نشہ ہے نا ابھی تو، کہ ہم فلاں پارٹی کے ہیں، جی ہمارا صاحب بڑے وہ ہیں اور ہمارا پیچھے ہمارے فلاں کا ہاتھ ہے، اور ہمارے پیچھے فلاں کا ہاتھ ہے، ڈی ایس پی کا فلاں ہوں، فلاں کا ناظم کا فلاں ہوں، فلاں کا فلاں ہوں، فلاں منسٹر فلاں کا ہاتھ ہے. ابھی تو بدماشی ہے نا، کیوں؟ کیونکہ فلاں کا ہاتھ ہے. اور جس دن پتا چلے کہ نہیں کچھ بھی ہو قصاص ہوگا، جس نے اگر کسی بے گناہ کو مارا، کسی ناحق کو مارا، اس کی گردن اڑائی جائے گی. پھر دیکھو کسی کی مجال کہ ٹیٹی لوڈ کر کے تو دکھائے کسی ناحق کسی پر. یہ جو سب کی جو یہ آج دماغ خراب ہے، آنکھیں لال ہے نا، یہ سارا نشہ اتر جائے گا، پتا ہے جوتے پڑیں گے. اللہ اکبر، شریعت کے اندر سبحان اللہ، جو پتا ہے کہ جو پکڑا جائے گا اس کو قصاص لیا جائے گا، اسے گردن اڑائی جائے گی اس کی. پھر مجال ہے کسی کو غصہ تو نظر آئے، دھمکی دے کسی کو، لیکن اللہ اکبر. بس اللہ تعالیٰ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ اس شریعت نافذ ہو، پھر دیکھیں کیسے بے گناہ کتنے آرام سے عوام اور سب سکون سے چین سے رہیں گے. قتل کس کو ہی کرتا ہے اور بے گناہ مارے جاتے ہیں. گاڑیوں کو آگ لگاؤ، فلاں کو آگ لگاؤ، فلاں کو آگ لگاؤ، مار دو، ہڑتال کرو، غریبوں کی روٹی پانی بند کر دو، یہ ہمارا مزاج ہے بھائی. کیا جس نے اس کو کرو نا، اس کو پکڑو. لیکن بس غریب کا ہی حال ہوگا، غریب کا رکشہ جلایا جائے گا، غریب کی ٹیکسی، غریب کی دکانیں، اس کی ریڑیاں اور اس کا وہ، امیر کا کچھ نہیں. اور امیر کو فکر اس لیے بھی نہیں، گاڑی چلے گی انشورنس سے دوسری گاڑی نکلوا رہے گی، فکر ہی نہیں. ایک حرام پر مزید حرام. لہذا اگر شریعت نافذ ہو جائے، قصاص کا حکم جاری ہو جائے، پھر مجال نہیں کسی کی، پھر سارا غصہ کہ جی ہمیں غصہ ایسے ایسے کیوں کیا، اور ایسے کیوں کیا، مجھے ایسے کیوں بولا. اب بتائیے چند روپوں کی خاطر جانے لے لیتے ہیں، اور سرپرستی کرنے والے ان کو تو کیونکہ قیمت کا اندازہ نہیں ہے نا، یہ تو سرپرستی جو کر رہے ہیں لٹوروں کی، چوروں کی اور بدماشوں کی، ان کے اوپر اپنے پر گزرے پھر پتا چلے کہ کیا ہوتی ہے جان. چلے راستے میں اب فیصلہ یہ ہوا کہ بادشاہ کے ہاں جا کر چوری کریں گے، اور فکر اس لیے نہیں ہے کہ آج ہمارے سردار جی ساتھ ہیں، ٹیکا بڑا سالڈ ہے، فکر نہیں ہے، پکڑے بھی جائیں گے، پکڑے بھی جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. کیونکہ مسلموں کو چھڑوانے والا، مجھے چھڑوانے والا تو ہمارے ساتھ ہے، بڑا سالڈ ٹیکا ہے جی، جانتے نہیں میرے پیچھے بیگ کس کی ہے. بیگ پر تو اشارہ یہ ہے کہ ہمارا ملک کا امن چین سکون بالکل تباہ و برباد ہے. راستے میں چلے, فیصلہ ہو گیا چلو بھائی شاہ محمود دیکھا, ہاں چلو بھائی چلو. اب چلے راستے میں, کتا بھونک رہا تھا اور وہ جو کتوں کی بولی سمجھتا تھا وہ رک گیا, ٹھٹک گیا, رک گیا. انہیں لوگوں نے پوچھا, ہاں بھائی کیا بات ہے بھائی, تم کیوں رک گئے؟ اس نے کہا یار سمجھ میں نہیں آ رہا. مجھے کیا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا, کیا سمجھ میں نہیں آ رہا یار, یہ کتے بھی جھوٹ بولتے ہیں کیا, یا کتے جھوٹ بولتے ہیں یا میری سمجھ میں نہیں آ رہا. پوچھے کیا بات کیا ہے؟ اب بات یہ کہ کتا یہ کہہ رہا ہے کہ بادشاہ محمود تمہارے ساتھ ہے. لوگوں نے کہا یار عجیب یار, تیرا بھی دماغ خراب ہے کیا, نہیں رکھی تھی کیا, بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تیری. بھائی تو جلدی سے رکھ یار, جا یار سٹا لگا جا کر, تیرا دماغ ہی پتہ نہیں کیا. بادشاہ محمود ہمارے ساتھ ہوگا, ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ شاہ محمود ہمارے ساتھ ہو؟ وہ اپنے شاہی محل میں بڑا خراٹے لے رہا ہوگا اور وہ ہمارے ساتھ. کیا یار بھائی, اس نے کہا بھائی میرا فن ہے. کیا ٹھیک ہے تیرا فن ہے, لیکن ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تم یار تو خود سوچ, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ مرشد فرماتے ہیں کہ مارومی رحمت اللہ نے فرمایا, اس نے بھی کہا یار واقعی ایسا کیسے ہو سکتا ہے. معرومی آئے عجیب درد بھری بات فرماتے ہیں, میرے مرشد نے فرمایا کہ وہ فن کا ماہر ہے, سمجھ رہا ہے, دیکھ رہا ہے کہ کتا کیا بول رہا ہے کہ شاہ محمود میرے ساتھ ہے. لیکن فرماتے ہیں صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد, کہ چو غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. عجیب, فرماتے ہیں کہ جس وقت انسان پر حرام کاری کا نشہ چڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی جب شراب, جس کو اللہ تعالیٰ کبھی پلاتے ہیں اپنے عذاب کی شراب جب اللہ پلاتے ہیں, تو وہ ظالم اتنا بےغیر اور ڈھیٹ بن جاتا ہے کہ جانتا ہے کہ یہ میں نافرمانی کر رہا ہوں, لیکن اس نافرمانی پر ڈھٹا اختیار کرتا ہے. کیوں؟ صد حجاب از دل بسوئے دیدہ شد, کہ اس کے دل پر سینکڑوں پردے پڑ جاتے ہیں, شہوت کے پردے, کہ معلوم ہے کہ میں یہ کیا بے غیرتی کا کام کر رہا ہوں, کسی کی ماں بہن کو کسی لڑکے کے ساتھ میں کیا حرکت کر رہا ہوں. جانتا ہے کہ داڑھی کا منڈانا حرام ہے, جانتا ہے کہ جماعت کی نماز چھوڑنا گناہ ہے, اور جانتا ہے کہ بدنظری بدفعلی, یہ جو ننگی فلمیں ہیں, یہ ننگی تصویریں, یا غسل خانوں میں جو اپنی جوانی ضائع کر رہا ہوں, اس کو بھی معلوم ہے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں. لیکن فرماتا ہے کہ جس وقت شہوت کا نشہ چڑھتا ہے اور دل پر اس کے پردے پڑتے ہیں, اب آنکھوں میں کچھ نظر نہیں آتا. صاحب, میرے مرشد فرماتے ہیں کہ شادی ہوئی, بیوی ذرا حسن میں کم تھی, ہر وقت بیوی کو یہ بولنا ایسی ہے تو ویسی ہے تو, بچے بھی ہو گئے, اب ان کو نشہ چڑھا کے, جی مال ہے نا, اب نشہ چڑھا کہ میں ایک شادی اور کروں گا اور حسین بیوی لے کر آؤں گا. میرے مرشد فرماتے ہیں اس کے ساتھ یہ کام کیا, رات 12 بجے اس کو گھر سے نکال دیا بچوں سمیت. وہ رونے لگی کہ میں کہاں جاؤں گی, سو رات کے 12 بجے نشہ چڑھاؤ, نکال دیا. کیوں؟ کیونکہ ایک حسین سے سیٹنگ چل رہی تھی, دوسری شادی ہو رہی تھی, دوسری شادی کر لی, لے آئے اس کو, مال تھا نا, شادی کر کے لے آئے. اب نئے حسن کے مزے آ رہے ہیں, اللہ کی شان. اس نے میرے مرشد فرماتے ہیں کہ بس وہ عورت وہاں نکلی, آسمان کی طرف دیکھا, ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, ہم بتاتے کسے اپنی مجبوریاں, رہ گئے جانب آسمان دیکھ کر. اب اللہ کے سوا کون فریاد سنے؟ اس پر تو ظالم پر شہوت کا نشہ چڑھا ہوا تھا, نکال دیا گھر سے باہر. اب وہ چلی بچوں کو چلی گئی, اب ادھر انتقام شروع, مظلوم کی آہ رنگ لاتی ہے, اب انتقام شروع. کیا ہوا؟ اس کے گال میں پھوڑا نکلا, ایک گال میں پھوڑا, اور وہ پھوڑا بنتے بنتے کینسر بن گیا. اب کینسر سے نتیجہ یہ ہوا کہ اسے بو, علاج کروا رہے ہیں, پیسہ, علاج نہیں ہو رہا, اچھے نہیں ہو رہے. نتیجہ یہ, اتنی بو کہ جس کمرے میں وہ بیٹھے وہاں کوئی بیٹھ ٹھہر نہیں سکتا. اب وہی جو بیوی وہی بیوی کہ جس کی جو آگے مال کی جاتے آگے آگے پیچھے گھوم رہی ہے حسینہ, اس نے دیکھا تو یہاں ہے, وہ بھی لات مار کے بھاگ گئی. اب وہ بستر پر پڑے پیشاب پخانے کر رہے ہیں, سڑ رہے ہیں, یہ حال کیا نشہ چڑھتا ہے, ایک نشہ کہ نہیں بھائی ہم نے بس یہ کرنا ہے, بس ننگی فلم دیکھنی, کسی کو نہیں پتا. آہ میرے مرشد فرماتے ہیں اس وقت بھول جاتا ہے کہ جی ہم نے رمضان شریف میں بڑے بڑے رو رو کے راتیں گزاری ہیں, حج عمرہ کر کے آئے ہیں, ملتزم پر چپک چپک کے روئے ہیں, روزہ مبارک پہ کھڑے ہو کر رہے ہیں, اعتکاف پہ زندگی گزاری, اعتکاف پہ کیسے آنسو بھرے روئے, تبلیغ میں وقت لگایا, اجتماع پہ گئے کیسے آنسو سے روئے. لیکن جس وقت شہوت کا نشہ چڑھتا ہے, وہ حرام کاری کا نشہ چڑھتا ہے, اس وقت سب کچھ بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں, داڑھی ہے, کیسا حافظ ہوں, کیا کر رہا ہوں, سب کچھ بھول جاتا ہے, بس اس وقت اپنے نشے میں مس ہو کر حرام کاری کرتا ہے. اسی کو فرمایا سب حجاب دل بسوئے بس شہوت کا نشہ چڑھا, لالچ چڑھی, ہنر پوشی, اپنے سارے ہنر بھول گئے کہ میں کیا ہوں, سید زادہ ہوں, علم پڑھا ہے, حافظ ہوں, قرآن پاک سناتا ہوں, سب بھول گئے. ایسا لالچ کا نشہ ہوتا ہے. دیکھ رہے ہیں کہ ماں باپ نے کتنی خدمت, ماں باپ کا کیا, ماں باپ کو چھوڑ چھاڑ کے بھاگ گئے, ہے نا یہ چوں غرض آمد ہنر پوشیدہ شد. اب وہ نشہ کہہ رہے ہو کہ شاہ محبوب ساتھ ہے, اب وہ بھی اس کو بھی یقین آ رہا ہے کہ یار یہ تو صحیح بول رہا ہے, کہتا ہے یار ایسے کیسے, اس نے بولا لوگوں نے کہا ایسا کیسے, واقعی ایسا کیسے ہو سکتا ہے, ارے میاں اس زمانے میں تم داڑھی رکھو گے, اس زمانے میں داڑھی رکھو گے, دیکھتے نہیں ہو میڈیا پر لوگ داڑھی والوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور یہ ایسا ہو رہا ہے, اور عالم یہ کہ یہ خود آدمی جب اس پر پریشانی آتی ہے یہ داڑھی والوں سے جا کر کہتا ہے مولانا صاحب میرے لیے دعا کر رہا ہے, خود دیکھ رہا ہے, خود دعائیں ان سے کروا رہا ہے, مسئلے ان سے پوچھ رہا ہے, نمازیں ان کے پیچھے پڑھ رہا ہے کہ صاحب داڑھی رکھوں گا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ ہے غرض. حالانکہ دعا مصیبت آئی, مصیبت آئی کرائے جو یہ دانشور داڑیاں منڈا کر جو دین پر آج کل تبصرے کرتے پھرتے, ذرا جائیں ان سے دعا کر, کیا اس سے کیا دعا کرائیں گے جس کو اپنا پتہ نہیں ہے. اب مصیبت پریشانی آئی, دعا بھی داڑھی والوں سے کہہ رہا ہے, کہتے یار داڑھی رکھوں گا پتہ نہیں کیا ہوگا, ارے میاں رکھ کے دیکھو کیا ہوتا ہے. کہیں وہ جو لالچ اور نشہ چڑھتا ہے سب بھول جاتا ہے انسان, آگے بڑھے. اب آگے جو ہے شاہ بادشاہ محمود کے محل پہنچے, کمند لگائی, اندر گھس گئے. اب وہ جو سوراخ کا مایا تھا اس نے وہ جو مٹی سونگ کر اس نے بتایا دیکھو خزانہ یہاں ہے, کیونکہ پہلے زمانے میں خزانے زمینوں میں دفن کیے جاتے تھے. جو ہے ویرانے وغیرہ میں جا کر انتخاب کرتے تھے اور خزانہ وہاں دفن کرتے تھے. تو خزانہ کہاں دفن, وہ سب پتہ لگایا. اب وہ نقیب نے سوراخ کیا, خزانہ باہر آ گیا. وہ حساب کے ماہر نے فوراً کیا, لو بھائی یہ تیرا حصہ, تیرا 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 حصہ, اب سب کے حصے مل گئے. شاہ محمود نے کہا, اب کہا اچھا بھائی اب پھر ملیں گے, سب کو خزانہ مل گیا, اب ہم چلتے ہیں, اب پھر ملیں گے. شاہ محمود نے کہا بھائی بات یہ ہے آخر یہ خزانہ ختم تو ہو جائے گا, اب تم جا کر نئی پراڈو خریدو گے, دبئی کی سیریں کرو گے, وہاں شاپنگ کرو گے, نئے پلاٹ خریدو گے, نئے مکان خریدو گے, اور ظاہر بات ہے ڈیفنس میں جا کر پلاٹ خریدو گے کروڑوں روپے کا, پھر تمہیں گاڑی چاہیے, پھر تمہارے پاکٹ منی, تمہارے اخراجات ایکسپنسز کتنے بڑھیں گے, آخر کروڑوں روپیہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. ڈھنگ سے سینکڑوں روپے ہو وہ بھی باقی رہتے ہیں, اور بے ڈھنگے پن سے اربوں روپے بھی خرچ ہو جاتے ہیں. اس لیے حدیث شریف میں فرمایا کہ اخراجات کے اندر میانہ روی کرنا, اعتدال رکھنا, یہ نصف عقل ہے, اس کو نصف عقل فرمایا, معیشت فرمایا. آدھی معیشت یہ ہے کہ اخراجات میں میانہ روی رکھے. اب ہمارا کیا حال حساب ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ہماری آمدنی اتنی ہے, وہ ہمارے اختیار میں بھی نہیں ہے. آمدنی ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ کتنا کمائیں گے ہم, یہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے. خرچ کرنا ہمارے اختیار میں, جو ہمارے اختیار میں وہاں تو ہم عیاش بنتے ہیں, اور جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے بدمار ہوتے پھرتے. ہونا یہ چاہیے تھا کہ بھائی جتنی آمدنی ہے اخراجات اس کے حساب سے ہونے چاہیے. کہ بھائی مان لو مرغی کے پیسے نہیں ملے تو دال کھا لو. لیکن آج کل بھی دال مرغی کے بھاؤ ہے, یہ بھی عجیب معاملہ. کیا مولانا صاحب آج کل دال کا حساب بھی تو دیکھو, شکر چینی بھی تو دیکھو, وہ بھی جو ہے مرغی کے بھاؤ چل رہی ہے. مقصد یہ ہے کہ انسان اپنے اخراجات کو, وہ اس کے اختیار کی چیز ہے کہ میں نے کہاں پیسہ دینا ہے, وہ اس کے اختیار کا ہے. لیکن ہمارا حالیہ اخراجات اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, جانے دو. اور آمدنی جو ہمارے اختیار میں نہیں ہے, اب اس کے لیے وظیفے بتاؤ. وظیفے جتنا وظیفہ 1100 دفعہ بتاؤ, 11000 دفعہ بتاؤ, 1,11,000 بتاؤ, لاکھ مرتبہ بتاؤ, سب پڑھیں گے, آیت کریمہ بھی کرائیں گے, لیکن آمدنی بڑھ جائے. ارے بھائی آمدنی ہمارے اختیار میں نہیں ہے, جو اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے وہ ہمیں ملے گا. اخراجات یہ ہمارے اختیار میں ہے کہ ہم نے خرچ کیا کرنا ہے. جو ہمارے اختیار کی چیز ہے وہاں تو ہم آزاد ہیں, اور جو ہمارے اس کی نہیں ہے اب وہاں ہر محنت سادہ کرتے. سمجھ میں آ رہی ہے میری بات؟ دادا اپنے اخراجات کو قابو کرنا یہ ہمارے اختیار میں, اس کو قابو کریں. اس کو نصف معیشت فرمایا, آدھی معیشت یہی ہے کہ انسان اپنے اخراجات پر قابو پالے. جیب جیب میں اتنا پیسہ بچا ہے, مہینہ اتنا باقی ہے, اخراجات کم کر لے. بھیجنا بھی ہے. دیکھیں جو لوگ کراچی کمانے کے لیے آتے ہیں کیا کرتے ہیں, پیسے بچاتے ہیں, موبائل فون بھی نہیں کرتے اور پیسہ بھی بچا کے رکھتے ہیں. چٹنی روٹی کوئی ہو مانگا تانگا کھا لیتے ہیں, کہتا ہے کوئی بات نہیں یار میری ماں کا آپریشن ہونے والا ہے, چلو یہ پیسہ ہم وہاں بھیج دیتے ہیں. دیکھو نا انسان عقل مندی کرتا ہے, اس کو کہتے ہیں پیسہ بچا بچا کے رکھتا ہے. اب کراچی میں آیا کوئی بات نہیں یار یہاں کی رنگینیں کیا ملیں گی, چلو کلفٹن کی ٹنٹن دیکھتے ہیں, میلہ لگا ہے فلاں جگہ ہے. آج کل تو جی بڑے شاپنگ مالس بڑے ہیں, بڑے پرکشش قسم کے, جی وہاں چلے. ایسی ایسی چیزیں لگائی ہوتی کہ انسان خود ہی جا کر خرید لے. اور پھر ایک انٹرنیشنل پرچون کی دکان ہے میکرو, وہاں گھس جاؤ تو بس انسان پاگل ہی بن جائے. اپنی ضرورت کی چیز دینے جاتا ہے, 10 چیزیں اور نظر آتی ہے, یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو یہ بھی لے لو. مسئلہ کیوں نہیں, کریڈٹ کارڈ ہے ہمارے پاس, سویپ کریں گے سب, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. پتا چلا 6 مہینے کے پہلے سے اخراجات, جو آمدنی تھی اس کے حساب سے 6 مہینے جو ایڈوانس آگے کا بھی اخراجات کر چکے ہیں, پھر سود نہیں لیں گے, پریشان نہیں ہوں گے. ہمارا ایک مہمان دوست ہے, اس نے مجھے کہا, اس نے کہا کہ اگر کوئی مہمان 1,00,000 روپے کی کوئی چیز لے, سمجھ جانا اس کے پاس 30 لاکھ موجود ہے. 1,00,000 کی کوئی چیز لے تو سمجھ جانا اس کے پاس 30 لاکھ موجود ہے. میں نے کہا ہمارا سن لو, اگر ہمارے پاس کہیں سے 25-30 ہزار روپے آ جائے نا تو 20,000 قرضہ لے کر 50,000 کی چیز لے لیتے. یہ ہماری عقل ہے. میرے اپنی بات بڑا ہنسا, وہ کہتا ہے یہ دیکھو اخراجات یہ ہمارا قابو ہے. اب ہمارا حال کیا ہے, کریڈٹ کارڈ لے لیا جی, اس بینک کا بھی اس بینک کا بھی اس بینک کا بھی. لوگ کو مسئلہ نہیں ہے, ان کو تو منتظر رہتے ہیں ایسے بیوقوفوں کے جو کریڈٹ کارڈ استعمال کر کے, اچھا جیب سے بٹوا نکال کے روپیہ ایک نہیں ہوگا جی, کریڈٹ کارڈ 5-5, 6-6 لگے ہوئے جی, فلاں بینک کا کارڈ بھی, گولڈ کارڈ بھی, سلور کارڈ بھی, فلاں کارڈ بھی, فلاں بینک کا بھی, سٹی بینک کا بھی, فلاں بینک کا بھی, 6 کریڈٹ کارڈ. ہاں بھائی ذرا 5 روپے دے دو یار, 5 روپے دے دیجیے میرے پاس, اس کو بھی سویپ کروا لو سویپ, اس کا بھی قرضہ, اس کا بھی قرضہ, اس کا بھی قرضہ, اس کا بھی قرضہ, سب سود پر. اب پریشان ہے, جو تنخواہ ملتی ہے جو آمدنی ہوتی ہے وہ سب قرضوں میں نکل جاتی ہے سود دینے میں, اور خوش ہے جی کریڈٹ کارڈ رکھے ہوئے. اور کیوں, اس کو سمجھا اسٹیٹس سمبل جی, بڑا اسٹیٹس ہے جی کارڈ. آج کل امیر وہ ہے جس کے پاس کریڈٹ کارڈ رکھے ہو, وہ امیر ہے. جیب میں روپیہ پیسہ نہ ہو وہ امیر ہے. کریڈٹ کارڈ 6-6 قسم کے رکھے ہوئے, سب جگہ سود میں پھنسے ہوئے. لالا جتنا پیسہ تنخواہ میں آتا ہے سب نکل جاتا ہے, پلے کچھ نہیں, اگلے مہینے کا پھر وہی. اور عجیب بات یہ ہے کہ اخراجات کم کرنے پر پھر بھی تیار نہیں ہے. مزے کی بات تو یہ ہے, کیوں جی سود پر جب گاڑی لی ہے تو گاڑی میں جہاں گھومنا بھی تو ہے. اب کرولا نے گاڑی نکلوائی ہے, اب اس پر گھومنا بھی ہے, اب بچوں کو اچھے اسکول میں بھی داخل کرنا ہے جہاں 5-6 ہزار روپے فیس ہو کم از کم, اور فیس ہوشیار اتنے 3-3 مہینے کے ایڈوانس لے لیتے ہیں, وہ بھی اتنے ہوشیار ہیں وہ لوگ, تو اچھے اسکول میں اسٹینڈرڈ کا اسکول ہو, پھر جو گاڑی, اب گاڑی صاحب خود چلا کر جائیں توبہ توبہ, اتنے بڑے اسکول میں بچے پڑھے اور صاحب گاڑی خود چلا کر جائے, ڈرائیور رکھو, اب ڈرائیور بھی رکھو اس کے بھی خرچہ دو, اور ابھی قسطیں شروع نہیں ہوئی, کیوں بینک والے تو منتظر بیٹھے, ایسا کوئی آئے تو ہم اس کو گاڑی دے, بیٹا تو گاڑی لے جا کوئی مسئلہ نہیں ہے, لے جا پیسے ہم خود نکلوا لیں گے, کیوں یہ پیسے نکلوانے کے لیے ان کے پاس ایسے لوگ ہیں. تو آپ نے بینک سے گاڑی لی ہے نا, اس مہینے کی قسط جمع نہیں کیا, آپ کے بچے فلاں جگہ پڑھتے ہیں, اب آپ کیا کریں, انہوں نے باقاعدہ اسٹاف رکھا ہوا ہوتا ہے ایسے بدماشوں کا جن کی باقاعدہ سیلری جاتی ہے, چونکہ اب انہوں نے اب منتھلی یعنی ماہانہ ان کی وہی سیلری اور تنخواہ ہے, گاڑی کا بوجھ الگ, بچوں کو اچھے اسکول میں داخل کرنا ہے وہ الگ, پھر اس کے بعد ڈرائیور رکھنا ہے, کہ جی پتا چلے ڈرائیور آئے گا صاحب کے لیے دروازہ کھلے گا, وہ مقروف صاحب آئیں گے ایسٹ ٹہلتے ہوئے, ڈرائیور گاڑی کھول دو کھول اندر بیٹھے, کسی نے اگر 1000 روپے بھی قرضہ مانگ لیا نا بھائی یار آج کل نہیں, بھائی یار تمہاری تنخواہ یعنی یقین جانے 1.5-1.5 لاکھ روپے تنخواہ کمانے والے, 1000 روپے مانگو تو ان کے 1000 روپے نہیں ملتے, اور تنخواہ کتنی 1.5-1.5 لاکھ روپے, لاکھوں روپے میں تنخواہ, 1000 روپے نہیں ملے گا, کیوں سر سے لے کر پاؤں تک تو وہ قرضوں میں ڈوبے ہوئے, گھر بھی قرضے پہ, گاڑی بھی قرضے پہ, ڈی فریزر بھی قرضے پہ, ایئر کنڈیشن بھی قرضے پہ, ہر چیز اب تو مل جاتی ہے نا قرضے پر, یہاں تک کہ آج کل تو بیویاں بھی قرضوں پر لائی جاتی ہیں, میں جھوٹ بول رہا ہوں, بیوی قرضے پہ نہیں لینی پڑتی, مہر کم رکھنا نہیں ہے, کیونکہ مہر کم رکھیں گے ہماری بڑی بے عزتی ہوگی, اتنا کم مہر, مہر بھی ہونا چاہیے 2-2 لاکھ روپے 4-4 لاکھ روپے, پتا چلے جی صاحب ہے بڑے اور دینے کو پیسہ ہے نہیں, ہر چیز قرضے پہ, ولیمہ بھی قرضے پہ, شادی بھی قرضے پہ, مکان بھی قرضے پہ, ایک ایک چیز قرضے پہ سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبے, پہلا مہینے کے پہلی 5 تاریخ تو تنخواہ ملی, سب چیک بنا رہے, اس کو قرضہ دیا اس کو قرضہ دیا, آخر میں 200 روپے بچے, کہا چلو یار کچھ نہیں تو 1-2 گولڈ لیف پی لیں گے اس سے, پھر اوپر سے, اور پھر ہاں اور گاڑی کے ساتھ ذرا بینسن اینڈ ہیجز بھی رکھنی ہے پیچھے, کہ صاحب پتا چلے بڑے صاحب ہیں, اور پھر سگریٹ پی کر ایسے کر کے جلانی ہے ٹیڑھا کر کے, بہت بڑے صاحب ہیں, کیونکہ ایسے سیدھی طرح ماچس سے جلا ماچس سے تو کہتے ہیں نہیں صاحب وہ لائٹر سے ایسے, بڑے صاحب ہیں جو جتنا بڑا ہوگا اتنا ٹیڑھا ہوگا, ہمارا ایک دوست سنا تھا نا, ایک آدمی گیا نوجوان وہ بڑی کٹ شیٹ میں, اور دکان والے کے پاس گیا لاؤ ایک گولڈ لیف, تو وہ لی اس نے جلائی, اس کے بعد جیب میں ہاتھ ڈالا, ایک تو ٹائٹ پتلون پہنتے ہیں کسی بھی پتلون, اور چال ایسی ہوتی ہے کہ یار لوگ بھی دیکھ کر آہے بڑھتے ہیں, اور اس کے بعد بڑی مشکل سے اندر سے بٹوا نکالا, اتنا موٹا بٹوا, اتنا موٹا بٹوا, پھر اس میں اب بٹوے میں تلاش کر رہا ہے پیسے جو ہے نہیں, اب اس سے کہہ
5 روپے تو دے دے یار,
ابھی موٹا اتنا بٹوا نکالا, اتنا موٹا بٹوا, ایک صاحب خود دیکھا میں نے ابھی پرسوں کی بات ہے, بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے پھر بات کی, میں نے کہا یار فلاں چیز دکھاؤ, وہ اب بٹوا نکالا, اتنا موٹا بٹوا, یقین جانے اور کئی منزلیں بنی ہوئی اس میں, ایسے بھی کھل رہا ہے, یوں بھی کھل رہا ہے, وہ بھی کھل رہا ہے, کئی منزلیں, اور میں نے کہا تمہارے اس میں پیسے کتنے رکھے, اس میں پیسہ کچھ بھی نہیں ہے, پھر رکھے کیا اس میں, کریڈٹ کارڈ, یہ کارڈ, وہ کارڈ, وزٹنگ کارڈ, میں نے دادی یہ بٹوا کس مقصد کے لیے ہے, یہ عالم ہے, اور پیسے کٹ لیں گے, میں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا, میں نے ہم تو سیدھے سادھے لفافہ لگنے والے ہیں, میں نے کہا اللہ کا شکر ہے یار دیکھو کم سے کم 1000 کے نوٹ تو اس میں نظر آ رہے ہیں یار, اللہ کا شکر ہے کہ تمہارے جیسا اللہ نے نہیں بنایا, اتنے موٹے موٹے بدلے, دادا اس نے بھی نکالا رگڑ رگڑ کے, پتا تھا نا ہے کچھ نہیں, تو وہ بھی اسٹائل سے یوں نکالا اندر سے پیچھے سے, تو اب چھانٹ رہے بٹوا اور پانا دے رہا ہے, بھائی پیسے نکال یار. اس نے دیکھا کہ پیسے تو اب 200 کہہ رہے ہیں,
500 روپے دے دیتا یار.
ایسا عالم. تو سود پہ گاڑی لی, اب وہ گاڑی کی ابھی اخراجات آمدنی جتنی ہے وہ سب کے سب نکل رہی ہے قرضے ادا کرنے پہ. اب مہینے کے آخر میں بچے 200 روپے صاحب کے پاس, اب 200 روپے میں مہینہ چلانا. اس لیے مہمان آتے ہی اب بخار چڑھنا شروع ہو جاتا ہے. پہلے مہمان آتے تھے خوشی ہوتی تھی کہ مہمان آیا, اللہ تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے گھر میں مہمان بھیجا. آج مہمان کو دیکھتے ہی بخار شروع ہو جاتا ہے. کیوں؟ سب تو کو قرضے پہ دے دی نا, اب مہمان کو کیا کھلائے. اب چونکہ وہ کہے گا مہمان توقع رکھے گا یہاں تو مرضی ملے گی, گاڑی بڑی ٹویوٹا کرولا شاندار کھڑی ہوئی ہے, گھر بھی بڑا شاندار بنا ہوا ہے, سب کچھ ہے, ارے یار کھانا تو بڑا زوردار ملے گا. اب وہ پریشان ہے کیونکہ مرضی والا بھی قرضہ نہیں دیتا, کیونکہ وہاں تو کریڈٹ کارڈ نہیں چلتا نا. کیا عالم ہے. اس لیے اخراجات میں میانہ روی کرے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا بھائی جو تمہارے اختیار کا وہ کام کرو, لے لے کر اپنے کو برباد مت کرو. چاہے اسلامک بینک کی کیوں نہ ہو, قرضہ قرضہ ہوتا ہے میرے دوست, یاد رکھنا اس بات. میں فتوے پر بحث نہیں کر رہا لیکن اتنا ضرور سمجھاتا ہوں کہ اسلامک بینک بھی ہو قرضہ قرضہ ہوتا ہے میرے دوست, قسط قسط ہوتی ہے. وہ چیز لے, ہمارے بزرگوں کا جو طریقہ کہ وہ چیز لے کہ انسان کے جو اختیار میں, پیسہ پہلے جمع کر لے اس کے بعد لے. اختیار ہے وہ بادشاہ ہے, جس کے پاس پیسہ ہے وہ بادشاہ ہے. اور مقروض آدمی کو تو جب چاہے ذلیل کر دیا. لہذا مقروض آدمی شہر سے باہر نہیں جا سکتا. اگر اس کا قرض پکڑ لو, بھائی کہاں جا رہے ہو, حج کو جا رہے ہو, میرا پیسہ دو, وہ جانے روک دے تو جا نہیں سکتا. حفظ اس کو اختیار ہے قرض کو. اپنی عزت بھی بچانی ہوتی ہے. لذہب نے کیا کرتے ہیں, پہلے ایک بینک سے قرضہ لیتے ہیں, پھر جب اس کی قسطیں دینے کے لیے پیسہ نہیں ہوتا اب دوسرے بینک سے قرضہ لے لیتے ہیں کہ تاکہ اس سے اس کی قسط اترے, پھر اس کی قسط اتارنے کے لیے تیسرا بینک, کئی بینکوں سے, پھر آخر میں کبھی نہ کبھی تو پتھر اترتی اترتی پھر دبئی بھاگ جاتے ہیں. جو بہت چنٹ ہوتے ہیں وہ ایک اور کام کرتے ہیں, وہ مقدمہ کرتے ہیں. وہ بڑا اس کا ایک طریقہ ہے لیکن میں نہیں بتاؤں گا. وہ قرضوں سے بچنے کے لیے اس کا بھی ایک طریقہ کرتے ہیں. بہت چنٹ ہے ان کے پاس, اس کا بھی طریقہ موجود ہے یہ چنٹ لوگوں کے پاس. ایک صاحب نے مجھے بتایا تھا لیکن میں نہیں بتاؤں گا, باتوں بھی پوچھنے مت آنا. بہرحال تو میں سنا رہا تھا, وہ سب تقسیم کر دیا. لو بھائی, اس نے بادشاہ نے کہا یہ سب مال تو ایک دن ختم ہو جائے گا, پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا بھائی کیا کریں؟ کہا اپنا موبائل نمبر دے دو, اپنا ای میل ایڈریس دے دو, کہاں رہتے ہو پتہ دو, تاکہ جب آپ مال ختم ہو جائے پھر میٹنگ کال کریں گے, سب آ جانا, پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے, پھر چلیں گے. اچھا بھائی سب نے, میرے شیخ فرماتے سب نشے میں مت. ہاں ہاں لو 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 لو, یہ لو میرا موبائل نمبر, یہ لو سب لو, یہ لو ایڈریس, سب دے دیا. اور جا کے شباب اور کباب اور شراب کے مزے میں سارے مست ہو کر بے ہوش ہو گئے. ادھر صبح بادشاہ نے, وہ تو کیا وہ شاہ محمود وہ تو فکر مند تھا. دادا صبح اس نے دربار لگایا, بلایا ٹی پی او کو, لو یہ لو فہرست, پکڑو ان نالائق بدماشوں کو, لے کر آ جاؤ. اور وہ سب سو رہے تھے, سب کو بلوا لیا. اب بادشاہ کے سامنے وہ آئے سارے مجرم. اب بادشاہ اپنے روب میں, شاہی لباس میں, شاہی دربار میں, شاہی تخت پر بیٹھا ہوا شاہ محمود. لگاؤ ان ظالموں کو پھانسی. قاضی نے کہا جناب آپ ان کو پھانسی کیسے دے رہے ہیں, جرم بتائیے ان کا. بادشاہ نے کہا ان کا ایک جرم تو یہ ہے, ان کا چوری کی انہوں نے, مال مسروق کا برآمد ہوا ہے, ایک تو جرم یہ ہے. یہ دیکھو یہ شاہی خزانے کی مور لگی ہوئی ہے سب پر, یہ دیکھو ان کے پاس کہاں سے آیا. اور بادشاہ نے قاضی سے کہا, قاضی صاحب بات یہ ہے کہ جس جرم میں بادشاہ خود گواہ ہو اس کو کسی اور گواہ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. ان کے جرم کا گواہ تو میں خود ہوں, کیونکہ یہ جب چوری کر رہے تھے میں ساتھ تھا ان کے. قاضی سے کہا, قاضی نے اچھا فیصلہ جاری, لگاؤ سب کو پھانسی پر, چلاؤ. ادھر جلاد, یہ جو جلاد ہوتے ہیں نا ان کی آنکھوں میں خون ہوتا ہے کیونکہ خون کا مزہ لگا ہوا ہوتا ہے ان کو. اس لیے جن ملک کو سعودی عرب وغیرہ جہاں قصاص کا رواج ہے, جب وہ جلاد کو پھانسی چڑھاتے ہیں نا, جلاد کو جب گردن مارتا ہے کسی کی جرم کی وجہ سے, تو جیسے ہی وہ گردن کاٹتا ہے فوراً اس کو پکڑ لیتے ہیں, جلاد کو فوراً پکڑ لیتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ خون دیکھ کر, کیونکہ اس کو عادت ہوتی ہے اس کی, وہ خون دیکھ کر اس کو ایک نشہ ہوتا ہے دادا, اس لیے اس کو پکڑ کے فوراً اس کو لے جاتے ہیں تاکہ یہ کسی اور کی گردن اڑانا نہیں شروع کرے. کیونکہ ایسا واقعہ ہوا کہ وہ جلاد نے ایک کی گردن ماری, اب خون دیکھ کر وہ پاگل ہو گیا, اس نے سب کی گردنیں اتارنا شروع کر دی. بار ہوتی ہے وہ, پورا ایک قصاص کا ایک طریقہ ہے. اس نے جلاد کی آنکھوں میں خون اترایا کیونکہ بادشاہ جلال میں تھا, کہا لگاؤ ان سب نالائقوں کو پھانسی پر چڑھاؤ. اب جلاد نے تلوار سوتی, اب اس کا تلوار دیکھ کر سب کا خون خشک ہو گیا, رنگ پیلا سفید ہو گیا. ادھر وہ جو ایک چور تھیا جس کو میں بتانا بھول گیا, ایک چور نے کہا تھا کہ میرے اندر یہ خاصیت ہے کہ رات کے اندھیرے میں میں جس کو دیکھتا ہوں دن کے اجالے میں اس کو پہچان لیتا ہوں. ایک چور نے یہ کہا تھا جو میں بتانا بھول گیا تھا. اب وہی چور بادشاہ کو غور سے دیکھ رہا ہے, کبھی دیکھتا ہے اس کے چہرے پر رنگ آ رہا ہے, کبھی امید کی کرن آتی ہے, کبھی خوف کبھی امید. خوف تو یہ ہے کہ جلاد کی تلوار گردن پر آنے والی ہے, امید یہ ہے. کیا امید ہے؟ اس نے کہا یہ تو وہی آدمی لگتا ہے جو رات ہمارے ساتھ تھا. یہ امید ہے اور ایمان اسی کا نام ہے. الایمان بین الخوف والرجاء, ایمان نام ہی ہے خوف اور امید کے درمیان کی جو چیز ہے. خوف یہ ہے کہ اللہ کی عظمتیں, اللہ تعالی کی بڑائی اور اللہ تعالی کی رفعتیں, یہ خوف ہے کہ کیا جہنم کا خوف. اور امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہم نے پورا کرنے کی کوشش کی ہے, شریعت و سنت پر عمل کیا ہے, اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اپنی رحمت سے ہمیں بخش دیں گے, یہی ایمان ہے. خوف بھی ہے کہ نہ جانے ہمارا کیا حال ہوگا, امید بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا کرم فرمائیں گے, اسی کو ایمان کہتے ہیں. اور ایمان کی پرورش اسی طرح سے ہوتی ہے. ایمان کی پرورش کیسے ہوتی ہے؟ امید اور خوف کے درمیان وہ بندہ چلتا رہتا ہے جس سے اس کے ایمان کمال درجے کو پہنچ جاتا ہے. ایسا نہیں کہ بے خوف ہو گیا کہ جی اللہ بڑا بخشے گا بس بخشے گا, بدماشی کیے جا رہا ہے, یہ بے خوفی اچھی نہیں ہے. اور اتنا بھی امیدوار نہ ہو, یہ تو امید ہوئی, اور اتنا خوف کہ پتا چلا نیک کام ہی نہیں کرے, ڈر ڈر کے کام رہے, یہ بھی مطلوب نہیں ہے اور مقصود نہیں ہے. مقصود کیا ہے؟ کہ کرتا رہے ڈرتا رہے, کرتا رہے اور ڈرتا رہے, یہ ایمان ہے. اب وہ دیکھ رہے, اب جلاد کی تلوار اٹھی گردن اڑانے کے لیے, اس نے کہا جناب بادشاہ سلامت جان کے امان کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں. بادشاہ نے کہا ٹھہرو بولو کیا کہتے ہو؟ اس نے کہا حضور والا جناب بادشاہ سلامت بات یہ ہے کہ ہم سب لوگوں نے ہر یکے خاصیت خدرا می نمود, ہر شخص نے اپنی خاصیت اپنے کمال کو پیش کر دیا, ہر چور نے ای ہنر ہا جملہ بدبختی می فضود, ان تمام ہنر خاصیتوں نے کہ جی میں ایسے مال کماتا ہوں, جی میں ایسے لیڈری کرتا ہوں, جی میں ایسے کرتا ہوں, حسینوں کو ایسے پٹا لیتا ہوں, یہ سارے کمالات ہیں نا, اور جی میں ایسی فلمیں ایسی ایسی فلمیں میرے پاس ہیں جو کسی کے پاس نہیں ہیں, اور دیکھو میں کتنے ملکوں میں گھماؤں, میرے پاسپورٹ دیکھو تمام ملکوں کے ویزے ملٹیپل ویزے لگے ہیں, دیکھو میرے پاس کتنے گولڈ کارڈ کتنے ٹریولنگ کارڈ اور کتنے فلاں فلاں کارڈ رکھے ہوئے ہیں, اس کی بھی ممبرشپ ہے, ڈریم ورلڈ کی بھی ممبرشپ ہے, جم خانے کی بھی ممبرشپ ہے, جب دیکھو میرا کیسا کمالات ہے نہیں ہے. لیکن معروفی فرماتے ہیں ای ہنر ہا جملہ بدبختی میں فضول, جس کو تم کمال سمجھتے ہو یہ تمہاری بدبختی میں اور اضافہ کر دیں گے. تو اس نے کہا کہ ہم سب نے اپنی خاصیت اپنا کمال دکھا دیا, لیکن ہوا یہ کہ بجائے ہم یہ کہ خلاصی پاتے چین ملتا, ہم آج اور برے پکڑے گئے, کیونکہ پہلے چوری کرتے تھے تو زیادہ سے زیادہ جیل جاتے تھے, آج چوری کی ہے تو اب گردن کٹ رہی ہے ہماری. یہ ہنر ہے جملہ بدبختی می فضول. آشا نے کہا تم کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا حضور میں یہ چاہتا ہوں ہم نے اپنا کمال دکھا دیا, اب آپ اپنا کمال دکھائیے. بادشاہ نے کہا کیا کمال؟ کہا حضور آپ نے کہا تھا کہ مجرما را چوب جلادا دہن, جس وقت مجرموں کو جلاد کے حوالے کیا جاتا ہے, بجم بدے ریش من ایشا رہن, اگر اس وقت میری داڑھی رحمت سے ہل جائے, اگر اس وقت چھوڑ دو نا, اگر اس وقت میری داڑھی ہل جائے تو وہ پھانسی کا مجرم پھانسی کے پھندے سے خلاصی اور نجات حاصل کر لیتا ہے. ایسا پپا دادا جلدی ہی گئے, جلاد کی آنکھوں میں خون ہے, تلوار اس نے اٹھائی دیے, گردن اڑنے والی, جلدی سے اپنی داڑھی کو ہلا دیجیے, کیونکہ آپ ہی وہ ہیں جس کو ہم نے اپنا سردار بنایا تھا, اور آپ ہی وہ ہیں کہ جس کو ہم نے اپنا لیڈر بنایا تھا. اب آپ جلدی سے داڑھی ہلائیے اور ہمیں پھانسی سے چھٹکارا دیجیے. بس معرومی فرماتے بادشاہ خندید, ہنس پڑا بادشاہ, اس نے کہا چھوڑ دو انسان سب کو. اب میرے مرشد فرماتے کہ دیکھو اس وقت کیا چیز معرومی فرماتے, فرماتے کہ تمام لوگوں کی خاصیت اور کمال کام نہیں آیا, تمام چور جو کہ مٹی سون کر بتانے والے خزانہ کا ہے, جو کہ سوراخ کرنے والے کمن ڈالنے والے, کسی کا کام نہیں آیا, لیکن ایک چور کا فن کام آیا. اور اس چور کا فن کیا تھا؟ اس چور کا فن یہ تھا کہ رات کے اندھیرے میں جس کو دیکھتا تھا دن کے اجالے میں اس کو پہچان لیتا تھا. فرمایا اسی طرح سے دنیا والوں تم اپنے فن پر کہ ہم مال ایسے کماتے ہیں, ہمارے پاس شاندار گاڑی ہے, ہمارا لباس ایسا ہے, ہمارا چشمہ اتنا قیمتی ہے, ہماری گھڑی لاکھوں روپے کی ہے, ہماری یہاں فیکٹری ہے, وہاں بھی فیکٹری ہے, ہم حسینوں کو ایسے پٹا لیتے ہیں, جو حسینوں ہم اس کو پٹا لیتے ہیں, ہمارے پاس اس بینک میں بھی اکاؤنٹ ہے, اس بینک میں بھی اکاؤنٹ ہے, فلاں ملک میں بھی ہمارے پاس اکاؤنٹ ہے, ڈالر کا بھی اکاؤنٹ ہے, پاؤنڈ کا بھی اکاؤنٹ ہے, فارن کرنسی ہے, سب چیزیں ہیں. لیکن معرومی فرماتے ہیں دیکھو یہ جتنی چیزیں ہیں یہ دنیا میں رہ جائیں گی, اگر اس دنیا کے اندر یہ کام آنے والی چیز نہیں ہے, کیونکہ دنیا میں انسان یہ جو کمالات حاصل کرے گا مرنے کے بعد یہ سارے کمالات فیل ہو جائیں گے, کچھ کام نہیں آئیں گے. پھر کیا فرماتے ہیں, کیا کام آنے چلے والی چیز ہے؟ فرماتے ہیں جس خاصیت جس مگر خاصیت خوش آواز. معرومی فرماتے ہیں کہ وہ خوش آواز آدمی کہ جس نے جس نے رات کے اندھیرے میں سلطان کو یعنی شاہ محمود کو پہچان لیا تھا, سب اس کی خاصیت اس کا کمال کام آیا. میرے شیر فرماتے ہیں اسی طرح سے یاد رکھنا, دنیا کے اندر تم کتنی ترقی کر لو, کتنا مال جمع کر لو, مال کو جمع کر لیا, لیکن اگر اللہ کو تم نے نہیں پہچانا تو یاد رکھنا آج تو اندھیرا ہے, کیونکہ دنیا کے اندر یہ سب چیزیں چھپا کے رکھی گئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے شہوتوں کے اندر چھپا کے رکھے یہ سب چیزوں کو, لیکن جس نے دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق حاصل کیا تو نتیجہ یہ ہوگا آخرت میں وہ کام آئے گا. لہذا اللہ کی محبت, اللہ کا تعلق گناہ چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے جو شخص صحبت اہل اللہ کا اختیار کر کے اللہ والا بن جائے گا, لہذا نہ صرف یہ کہ خود بخشے گا بلکہ اپنے ساتھ کے بیٹھنے والوں کو بھی بخشائے گا. دیکھیے نا حافظ ہے, حافظ قرآن کس کتنوں کی بخشش کروائے گا؟ 10 کی ہے نا جناب. اور شہید کتنوں کی بخشش کروائے گا؟ 70 کی. اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ وہ اللہ والا عالم جنت میں جانے لگے گا اس کو جانے نہیں دیا جائے گا. کہاں جاتے ہو؟ کہا بھائی یہ دیکھو میرا بورڈنگ پاس, گیٹ پاس دیکھو, کلیئر کر دیا, جنت میں جانے کی اجازت ہے. کہا بے شک تم تو کلیئر ہو گئے لیکن ابھی تمہیں جنت میں جانے کی اجازت نہیں ہے. کیوں بھائی کیا بات ہے؟ کہا بات یہ کہ جو جنت میں ایک دفعہ چلا جائے گا پھر وہ جنت سے باہر واپس آ نہیں سکتا. تو کہا بھائی پھر میں بھی تو یہ چاہتا ہوں کہ جنت میں چلے جاؤں پھر باہر نہ آؤں. کہا بات یہ کہ تم تو چلے جاؤ گے, تمہارے پاس بیٹھنے والے, تمہارے دوستوں کا, تمہارے احباب کا, تمہارے شاگرد, تمہارے متعلقین, تم سے نیک گمان رکھنے والے, ان کا کیا ہوگا؟ کہا ان کا کیا کرے؟ کہا ان کی سفارش کرو, ان کی شفاعت کرو. آج اللہ تعالیٰ تمہیں یہ نعمت عطا فرما رہا ہے کہ تم ان کی شفاعت اور سفارش کرو گے. صحابہ نے پوچھا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ایک اللہ والا, ایک عالم ربانی کتوں کی سفارش کرے گا؟ فرمایا جتنے آسمان پر ستارے ہیں. آج امینی ملاؤں پر نارے تانے کرتے ہیں نا, ارے ملا تجھے کیا ملا اس مدرسے کی چار دیواری میں, اس خانقاہ کے حجرے میں بیٹھ کر تو کیا کرتا ہے, کیا کمال کرتا ہے؟ یہ اندھیرے کا وقت ہے کہ بازار کچھ نہیں ہے, لیکن رات کے اندھیرے میں اس دنیا کے اندر جو اللہ تعالیٰ کی محبت اور تعلق سے اپنے دل کو روشن کر لے گا, میرے دوستوں جو لوگ ان کے پاس بیٹھیں گے, ان کے پاس بیٹھنے سے ان کے دل میں بھی اللہ کی محبت اور تعلق پیدا ہو جائے گا. نتیجہ یہ ہوگا جب آنکھ بند ہوگی, جب مجرموں کے حوالے جہنم کے دروازے کھلے ہوں گے, لوگوں کو پکڑ پکڑ کے جہنم میں ڈالا جا رہا ہوگا, اس وقت یہی بوریا نشین کام آئیں گے جن پہ کہتے ہیں واہ تم کو تو اپنی تصدیق گھسیٹنے سے مطلب ہے، پرانے تکیہ نوسی ہو، آج دیکھو دنیا کہاں ترقی کر کے چلی گئی اور دنیا دیکھو کتنی ایڈوانس ہو گئی اور تم ابھی تک اپنی تصدیقوں میں لگے ہو، تم ابھی تک اپنی مسجدوں کی چٹائیوں کو توڑنے میں لگے ہو. یہی وہ لوگ ہوں گے جن پر انگلی اٹھانے والے انہیں سے کہیں گے مولانا صاحب مہربانی کر گو آج ہمیں بھی بخشوا دو. لیکن میرے مرشد فرماتے ہیں، فرماتے کہ دیکھو آج تم جس حافظ قرآن بچے کو تانے دیتے ہو کہ دیکھو ہمارا بچہ کتنے ماڈرن اسکول میں پڑھا اور تو نے کیا کیا، اور تو کیا تانے دیتے ہو، تو نے داڑھی رکھی، تو نے شلوار ٹکنے سے اوپر رکھی، تو شرعی پردہ کرتا ہے، ارے دنیا میں کون پوچھے گا؟ فرمایا ٹھیک ہے دنیا میں کوئی نہیں پوچھے گا، لیکن آخرت میں تم کس منہ سے اس بچے سے کہو گے کہ بیٹا میں بھی تیرے خاندان کا ہوں، تیرا پڑوسی ہوں، تیرا رشتے دار ہوں، آج میری بخشش کروا دے؟ کس منہ سے کہو گے؟ وہ بچہ کہے گا ہاں جب میں وہی تھا نا بوریا نشین، فقیری اختیار کرنے والا، پردے کرنے والا، داڑھی رکھنے والا، شلوار ٹکنے سے اوپر کرنے والا، جماعت سے نماز پڑھنے والا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی خاطر سے دنیا کی تمام مصیبتوں کا مسالہ بنانے والا، تم مجھے تانا دیا کرتے تھے، آج کس منہ سے تم مجھے کہنے کے لیے آئے ہو کہ میری شفاعت کرو اور میری سفارش کرو؟ پھر میرے مرشد فرماتے ہیں پھر تم اس وقت کیا کرو گے؟ دادا کام آنے والی چیز، آل اولاد قبر میں تیری جانے کو نہیں، تجھ کو دوزخ کی مصیبت سے چھڑانے کو نہیں، جو زمل قبر میں تیرا کوئی بھی یار نہیں، اور کیا قیامت ہے کہ تو اس سے خبردار نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ہمارے دلوں کی غفلت کو دور کر دے. اور میرے دوستو ہماری زندگی کا مقصد یہ ہے، عبادت ہے، اس سے معرفت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوتا ہے. یہ جو ہم داڑیاں رکھ رہے ہیں، یہ شلوار ٹکنے سے اوپر ہے، جو سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، جو روزہ رکھ رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، میرے دوستو اس سے اللہ تعالیٰ کی ایک محبت اور معرفت اور ایک تعلق پیدا ہوتا ہے. بس یہ تعلق وہ دنیا میں اس کی قیمت نہ پتہ چلے. ہاں اب سبزی والا ہیرے کو کیا سمجھ سکتا ہے؟ سبزی والا ہیرے کو کیا سمجھے گا؟ ہیرے کو سمجھنے والے جوہری ہیں. لہذا دنیا میں ہمیں ان اعمال کی قیمت نہیں سمجھ میں آتی، قیامت کے دن پتا چلے گا. تو قیامت کے دن ایک آدمی ایک نیکی کے لیے گھومے گا، ایک نیکی کے لیے، یہ مہدی شریف سب جانتے ہیں، ایک نیکی کے لیے سارے زمانے میں گھومے گا، بابا سے کہے گا، دوستوں سے کہے گا، بھائی صاحب ایک نیکی دے دو، ہر آدمی کہے گا بھائی اس وقت تو نیکی یہی تو کرنسی، کہاں تھا تجھ کو دے دے. ایک شخص کہے گا کہ بھائی کیا کیوں گھوم رہے؟ کہا پریشان حال ہوں، ایک نیکی کی ضرورت ہے جس سے میں بخشا جاؤں گا. کہا ایک نیکی؟ چل بھائی میرے تو پاس ایک ہی نیکی ہے، چل تو لے لے، تیرا تو کام بن جائے، چل جا تو نیکی لے جا. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، وہ کہے گا اللہ یہ نیکی کس سے لایا؟ کہا فلاں بندے سے لایا، اس کو بھی لے کر آ، تو نے ایک نیکی کیوں دے دی اس کو؟ کہا اللہ میاں ایک ہی نیکی تھی، سر سے لے کر پاؤں تک ساری زندگی تو گناہ میں ڈوبا تھا، لیکن میں نے کہا چلو میرا تو کام نہیں بن رہا، میرے اس بھائی کا کام بن جائے، اس لیے میں نے اس کو نیکی دے دی. اللہ فرمائیں گے چل اس کا تو کام بنا، لیکن ساتھ میں تیرا بھی کام بن گیا. تو ایک نیکی ہے نا جس کو ہم معمولی سمجھ رہے ہیں، تو ایک ایک نیکی وہاں پر کام آئے گی. اللہ تعالیٰ ہماری غفلت دلوں سے غفلت کا پردہ اتار دے، ہمیں اپنا تعلق اور قرب نصیب فرما دے، اپنی جان کا اور اپنے ہماری جانوں میں اپنی قرب کی لذت عطا فرمائے. میرے دوستو آ بادشاہ کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، کہ جی بادشاہ کیا چیز ہے؟ بادشاہ کیا چیز ہے؟ وہ کیا کرتا ہوا؟ جی بادشاہ ہے، بیٹھا ہوا ہے، صدر ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ یہ بھی تو ہماری طرح انسان ہے، ایک مزدور، ایک غریب آدمی جس نے کبھی شاہی محل نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی صدارتی محل پریزیڈنٹ ہاؤس نہ دیکھا ہو، جس نے کبھی صدر کا نہ دیکھا ہو، وہ سمجھ سکتا ہے کہ بادشاہ کیا ہوگا؟ ایک غریب آدمی تھا، اس نے ایک راجہ کو دیکھا کہ ہاتھی پر بیٹھ کر جا رہا ہے، لوگوں سے اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ اس نے کہا یہ راجہ ہے. اس نے کہا راجہ کیا ہوتا ہے؟ کہا بڑا آدمی ہوتا ہے راجہ. اس نے کہا اچھا راجہ بڑا آدمی ہوتا ہے. اب وہ بےچارا غریب ایسا تھا جس کو دال بھی نہیں ملتی تھی، کھاتے ہوتے تھے اس کے گھر میں، اب کیا کہتا ہے؟ راجا اچھا پھر تو روزانہ دال پیتا ہوگا. ہاں کس طرح سے غریب آدمی جس کو فاقے وہ راجا کو کیا سمجھے گا؟ میرے دوستو جب تک ہم ان اللہ والوں کے پاس نہیں بیٹھیں گے، ان سے اللہ کی محبت تعلق نہیں سیکھیں گے، تب تک دور دور سے سمجھ میں نہیں آ سکتا کہ یہ علماء ربانیین، یہ اللہ والے، یہ ہیں کیا چیز. دور سے سمجھ نہیں آئے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے، قریب جلتے ہوئے دل کے اپنا دل کر دے. یہ آگ لگتی نہیں ہے، لگائی جاتی ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
یا اللہ تعالیٰ جو محبت اور معرفت یا اللہ آپ اپنے اولیاء کو عطا فرماتے ہیں، اپنے کرم سے ہماری جانوں کو نصیب فرما دیجئے، یا اللہ ہر گناہ سے ہم کو بچا لیجئے، سر سے لے کر پاؤں تک نافرمانی کر کے ہم نے اپنے آپ کو آپ کے عذاب کا مستحق بنا لیا ہے، یا اللہ ہم فریاد کرتے ہیں، ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے، سچی توبہ نصیب فرما دیجئے، اپنے کرم سے یا اللہ ہمارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیجئے، ہماری خطاؤں کو معاف فرما دیجئے، اور ہمارے دلوں میں اپنی توفیق اور یا اللہ رحمت عطا فرما کہ ہم آپ کے پیار کے اعمال کریں، نافرمانی کے اعمال سے بچیں، ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، اے کریم مالک اپنے کرم سے ہم سب کو اللہ والا بنا دیجئے، ہماری جانوں کو اپنا قرب اور تعلق خاص نصیب فرما دیجئے، شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور اے کریم مالک ہمارے کاموں کو آسان فرما، ہماری ضروریات کو پورا فرما، ہمارے شہر کی ہمارے ملک کی حفاظت فرما، اس کو شہر کو امن کا گہوارہ بنا دیجئے، یا اللہ حاسدین کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے بچا، یا اللہ تعالیٰ جو لوگ مسلمانوں کے اور شہریوں کے قتل کے درپے ہیں، یا اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اور ان کے شر سے ہمارے شہر کو، شہر کے ہر شخص کو، اور پورے عالم اسلام، عالم اہل پاکستان کی حفاظت فرما دیجئے، اور اے کریم مالک ہمارے جان کی، ہمارے مال کی حفاظت فرما، ہماری عزتوں کی حفاظت فرما، ہمارے گھر والوں کی حفاظت فرما، ہمارے مکانات کی حفاظت فرما، ہمارے کاروبار، ہماری گاڑیاں، یا اللہ اس کی حفاظت فرما، ہر طریقے کی حفاظت نصیب فرما، ہر شر سے ہر فتنے سے حفاظت فرما، اور یا اللہ ہمیں اپنے محبت کے اور اپنی قبولیت کے مقبولیت کے اعمال نصیب فرما دیجئے، اور سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرما، ہمارے اس مل بیٹھنے کو اپنی محبت اور قرب کا ذریعہ فرما دیجئے، اور یا اللہ ایمان پر زندہ رکھیے، سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا میں رکھیے، اور سلامتی ایمان سلامتی ادا کے ساتھ دنیا سے لے جائیے، اور جو باتیں پیش کی گئی اچھی باتوں کو نصیب فرما اور بری باتوں سے حفاظت نصیب فرما، اور یا اللہ اس کو ہمارے لیے قبول فرما کر، ان بات اس مجلس کو قبول فرما کر صدقہ جاریہ بنا دیجئے، اور اپنی محبت